بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
الله کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے. اے نبی جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیں تو انہیں ان کی عدت کے حساب سے طلاق دیں اور گنتے رہیں ان کی عدت اور ڈرتے رہو اللہ اپنے رب سے اور نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے اور نہ ہی وہ خود نکلیں ہاں مگر جب وہ کھلی بے حیائی کرنے لگ جائیں اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. محض تخمینے سے یہ بات نہیں کی جا سکتی, ممکن ہے اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے.
میرے دوستو آج کے اس تلاوت کردہ پہلی آیت میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دینا چاہتے ہو تو کب دیا کرو. عورتوں کے لیے دو حالتیں ہوتی ہیں, ایک حالت ان کی طہارت اور پاکی کی ہوتی ہے اور ایک طہارت ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں نمازیں وغیرہ انہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی, پلیتی اور نجاست کی حالت ہوتی ہے. تو حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حالت عدم طہارت میں حالت حیض میں اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہے کہ رجوع کر لے اور جب دینی ہی ہے تو حالت طہارت میں طلاق دے. قرآن پاک اس موقع پر اتلا جب طلاق دینا چاہتے ہو تو حالت طہارت میں طلاق دیا کرو. رہی بات یہ کہ اگر حالت حیض میں طلاق دیں گے تو واقعہ ہوگی یا نہیں ہوگی. واقعہ لازمی ہوگی. طلاق کا دستور یاد رکھ لیں, طلاق کبھی رک نہیں سکتی جو مرضی ہو جائے. جب دے دی واقعہ لازمی ہو کر رہے گی, رک نہیں سکتی ہے. لوگوں کے جملے وہ جی میں نے بڑے غصے میں تھا جی طلاق واقعہ ہوگی, وہ تو جنون کی حد تک والا غصہ ہو تو اور چیز ہے. یا پھر لوگوں کا یہ سوال کہ جی وہ میری بیوی جو ہے وہ تو حالت حمل میں تھی, پریگنینسی تھی تو طلاق ہوتی ہے کہ نہیں. طلاق ہر حالت میں واقعہ ہوتی ہے عورت کی جو بھی کنڈیشن ہو. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دینی ہے تو حالت طہارت میں طلاق دیا کرو. دوسرا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا کہ عورتوں پر لازم ہے کہ عدت پوری کیا کریں. عدت پوری ہو جاتی ہے اگر ویسے کرو جیسے شریعت نے کہا تب بھی, خلاف شریعت چلتے ہوئے پوری کرو تب بھی. عدت پوری ہو ہی جاتی ہے لیکن شریعت کے مطابق عدت کرنے کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن, خاوندو اگر بیوی کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکا تو طلاق دے دی ہے تو بیوی تیرے گھر میں عدت پوری کرے گی, ان کو تم نکال نہیں سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے. پھر جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی تو خاوند کے ذمہ لازم ہے کہ بیوی کے تمام تر اخراجات جو حالت صلح صفائی میں ادا کیا کرتا تھا اب بھی وہ سارے کے سارے اخراجات خاوند کو ادا کرنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لازم ہیں. اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ بھی حالت عدت میں باہر نہ نکلا کریں. لا یخرجنا الا ان یاتینا ولا یخرجنا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, عورتیں بھی خود بخود گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی. البتہ اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں جائے بغیر گزارا نہیں, ایسی حالت میں عورتیں عدت کی حالت میں باہر نکل سکتی ہیں. مثلاً عدالتی کاروائی ہے, کوئی کیس لگا ہوا تھا تو طلاق ہو گئی اسی دورانیے میں, تو عدالت میں آج تاریخ ہے تو جانا لازمی ہے وگرنہ کیس جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں. تو ایسے میں عورت باہر جا سکتی ہے حالت عدت میں بھی. یا پھر یہ ہے کہ عورت بیمار ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس جانا ایک امر ضرورت ہے تو اس کی خاطر وہ باہر جا سکتی ہے. اس کے علاوہ مثلاً یہ چیز, میرا ماموں فوت ہو گیا نہیں جا سکتی, میری چچی فوت ہو گئی نہیں جا سکتی, فلانے کی شادی ہے نہیں جا سکتی, یعنی جو اس طرح کے امور ہیں جن میں عورت نہ بھی جائے تو گزارا چلتا ہے اس میں حالت عدت میں باہر نہیں نکلا جا سکتا. قتل کا حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے تو ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
پس جب وہ معینہ مدت تک پہنچ جائیں یا تو انہیں روک لو دستور کے مطابق یا انہیں دستور کے مطابق علیحدہ کر دو اور گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عدل والوں کو اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. اس سے نصیحت تو وہی حاصل کرے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا, اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نجات کی راہ ضرور پیدا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا, اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہی اس کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا فرمانے والا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کے لیے ایک اندازہ بیان کرتا ہے.
گزشتہ مسائل میں سے ایک مسئلہ اہم ہے, میں لگے ہاتھوں کہہ دیتا ہوں, قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا لیکن احادیث شریفہ کے حوالے سے اور دیگر کتب فقہ کے حوالے سے, عدت کی حالت میں عورت نے اپنے خاوند کے گھر ہی میں رہنا ہے. اگر تو طلاق ایک دی تھی تو اب میاں اور بیوی کے درمیان کوئی تیسرا بندہ ڈلے یعنی کوئی سیانی عورت یہ ضروری نہیں ہے. اگر خاوند نے تین طلاقیں دے دی ہیں یا طلاق بائنہ دے دی ہے تو اب وہ میاں بیوی نام کے میاں بیوی ہیں لیکن آپس میں قریب نہیں ہو سکتے. اگر ایسی طلاق دی جس یعنی تین طلاقیں دے دی تو اب ایسی حالت میں عورت نے عدت گزارنی تو اپنے خاوند کے گھر میں ہے تو گھر میں ان کا کمرہ الگ کر دینا چاہیے, درمیان میں کوئی سنجیدہ متین سی عورت ہو جو کہ ان کے معاملات کی نگرانی کرے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ دونوں قریب ہو جائیں آپس میں اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں. اگر تین طلاقیں دے دی ہیں عدت گھر خاوند ہی کے پوری ہوگی لیکن ان کی سخت نگرانی کی جائے, انہیں کوئی بھی تنہائیوں کا موقع فراہم نہ کیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ حکم اگرچہ خواتین کے نام زیادہ اہم ہے مردوں کی بنسبت خواتین کے نام, کیونکہ حکم یہی ہے کہ کوئی سیانی درجے کی خاتون طرح ان کی نگرانی کرتے رہے تاکہ انہیں قریب آنے کا موقع میسر نہ ہو سکے. یہ مسئلہ بیان ہوا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب عدت کا زمانہ پورا ہونے لگے, میں رک کر کے دو تین مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے عدت سات طرح کی ہوتی ہے لیکن جو معروف لوگوں کے ہاں چلتی ہے وہ ذرا تین طرح کی میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں. خاوند فوت ہو جائے تو عدت چار مہینے دس دن ہے, یہاں تو رجوع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رجوع یعنی صلح صفائی ہو جائے, خاوند رہا ہی نہیں ہے تو صلح صفائی کی یہاں گنجائش باقی نہیں بچتی, یہ تو مسئلہ ہی ختم کر دیں. لیکن عدت ہے چار مہینے دس دن, اور اگر خاوند نے طلاق دی ہے تو طلاق اگر دینے کی حالت میں بیوی کا پیٹ فارغ تھا, اللہ کے حکم سے کوئی حمل وغیرہ اس میں نہیں تھا تو طلاق واقع ہو گئی ہے. لیکن عدت کیا ہے, تین بار مینسز آئیں گے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. ہم حنفیوں کی تحقیق کے مطابق تین بار حیض کے ساتھ عدت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر پیٹ میں بچہ ہو تو اس حالت میں طلاق واقع ہو جائے, طلاق واقع ہو کر ہی رہتی ہے بھلے پیٹ میں کوئی بچہ ہو یا نہ ہو. تو اگر پیٹ میں بچہ تھا اب عدت تبدیل ہو جاتی ہے, اب عدت تین بار مینسز نہیں رہتی بلکہ بچہ پیدا ہونے تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عدت پوری ہوتی ہے. عن قریب یہ الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اگر دو حالتیں میں نے بیان کر دیں, خاوند فوت ہو گیا عدت چار مہینے دس دن, یہاں تو صلح ہو ہی نہیں سکتی. حالت نمبر دو, طلاق دی ہے تو بیوی کو پریگنینسی نہیں ہے, یہاں صلح ہو سکتی ہے لیکن عدت کیا ہے, تین بار مینسز. اور اگر عورت اس کے پیٹ میں کوئی بچہ تھا تو اب اس کی عدت تبدیل ہو گئی بچہ پیدا ہونے تک, اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں وضع حمل. اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو جوان نہیں ہے, عمر رسیدہ ہو چکی ہے, اسے ماہواری بھی نہیں ہوتی ہے, پیٹ میں بچہ بھی نہیں ہے, اگر اسے طلاق ہو گئی تو اس کی عدت نمبر چار ہے, یعنی تین اسلامی مہینے اس کی عدت ہے. اس کو حیض چونکہ اب آتا نہیں ہے, اس عمر کو جا پہنچی ہوئی ہے, لہذا اس کی عدت کا شمار اللہ تعالیٰ نے تین مہینوں کے ساتھ ارشاد فرما دی. اب آئیں, یہ بات کہنی تھی تو اب میں یہ بات آپ کو سمجھا پاؤں گا. جب عدت پوری ہونے لگے تو اب اگر صلح کرنا چاہتے ہو تو تم صلح کر سکتے ہو, اور اگر محسوس کرتے ہو کہ صلح کی گنجائش نہیں ہے, بہت نبھایا ہے, برداشت کیا ہے, صلح نہیں ہو سکتی, تو پھر ایسے میں آپ طلاق کو برقرار رکھو یعنی صلح نہ کرو. جو ہی عدت ختم ہوگی تو تمہارے تعلقات اور لین دین سارے کے سارے ٹوٹلی طور پر ختم ہو جائیں گے. یہ اگلا مسئلہ اس آیت میں بیان ہوا. لیکن رکھنا ہے تو پہلے سوچو بچار کر لو تاکہ بعد میں بیوی کو بار بار تنگ کرنا, روکے رکھنا, اسے نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا. البتہ اس میں جو بات میں کہنا چاہوں گا کہ مستحب ہے یہ بات کہ اگر خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے, صلح کرنا چاہتا ہے, تو دو گواہ اگر بنا لیے جائیں تو صرف مستحب ہے, لازم نہیں ہے. یہ شیعوں کا مذہب ہے کہ طلاق دیتے وقت بھی, شیعوں کے بعض گروپس کا طلاق دیتے وقت بھی گواہ ہونے چاہیے اور صلح کرتے وقت بھی گواہ ہونے چاہیے. یہ ان کا مذہب ہے, ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارے ہاں مستحب ہے کہ اگر صلح کرنی ہے یا رجوع کرنا ہے تو دو گواہ ہونے چاہیے. طلاق دیتے وقت تو گواہوں کا ہونا بالکل ہی ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے. اچھا, آیت کے آخری حصے میں یہ بیان کیا, جو بندہ تقوی کی راہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مشکل میں پڑنے کے بعد مشکل میں رہنے نہیں دیتا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. ایک تو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی, اور پھر ایسے متقی انسان کو رزق عطا کرنے کے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ سورسز پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ ان کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا. یہ معروف زمانہ حصہ ہے قرآن کا, اس لیے میں یہاں رک کر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا, کیونکہ آئندہ اس رکوع کے اندر اور بھی کافی سارے مسائل ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. دو عورتوں کی عدت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے, دو عورتوں کی عدت, حمل والی عورت اور جس کو ماہواری نہیں ہوتی, اس کی عدت ان دو آیتوں اس آیت میں بیان ہو رہی ہے.
اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں, اگر تمہیں شبہ لگ جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور وہ جنہیں ابھی تک حیض آیا ہی نہیں, اور حاملہ عورتیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے, اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے کام میں آسانی رکھ دیتا ہے.
اچھا, جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں, چھوٹی بچیاں, بعض اگر بچپن میں شادی ہو جاتی ہے تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے وہ رخصتی تو نہ ہو سکی, طلاق کی نوبت بن گئی, تو جو ایسی چھوٹی بچی ہوتی ہے جس کو اس کا میاں رخصتی سے پہلے ہی فارغ کر دے, تو اس کی عدت بھی اگر وہ عدت بنتی ہے, اگر عدت بنتی ہے تو اس کی عدت بھی کیا ہے, 3 مہینوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں منسس تو ہوتے نہیں ہیں, تو پھر منسس کے ساتھ اس کی عدت کو ریلیٹ نہیں کیا گیا, وہ بھی 3 مہینوں کے ساتھ اپنی عدت پوری کرے گی. شاید میں نے مسئلہ آپ سے کہا ہے یا نہیں کہا, اسی سے چونکہ اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اہم ترین ہے, آئے دن کہیں نہ کہیں سے سوال ہمارے پاس آیا رہتا ہے, اس لیے لگے ہاتھ آپ کو بتا دیتا ہوں. لڑکی کی شادی ہو گئی, ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تو طلاق ہو گئی, تو پوچھا جاتا ہے کہ اس پر بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں, عدت ہے یا کہ عدت نہیں ہے مثلا, تو اس کا جواب یہ ہوگا, غور سے سن لیں, بڑا اہم مسئلہ ہے, خاص کر کے پیرنٹس اور خواتین کے لیے تو بہت اہم مسئلہ ہے, آئے دن کہیں نہ کہیں واقعہ ہوتا رہتا ہے. صورت مسئلہ کیا ہے, شادی ہو گئی, ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی, خاوند نے طلاق دے دی, طلاق ملنے کے فوراً بعد شادی ہو سکتی ہے آگے, یا کہ درمیان میں عدت گزارنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ رخصتی پر بحث نہیں, بحث یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد یہ لڑکا اور یہ لڑکی کہیں کسی مقام میں تنہا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, یہ بحث نہیں ہے, تنہا ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے. اگر کسی مقام پر یہ لڑکا اور لڑکی تنہا ہو چکے ہیں, اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ, تو خلوت صحیحہ اگر ہو چکی ہے تو اب اس لڑکی کی عدت لازمن ہوگی, بھلے ابھی تک رخصتی نہیں بھی ہوئی تھی. اور اگر شادی ہو چکنے کے بعد خلوت صحیحہ ہوئی ہی نہیں ہے, کبھی ان کا اکٹھا ہونا ممکن ہوا ہی نہیں ہے, تو ایسی بچی کو یا ایسی لڑکی کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی. عدت کے مقاصد جو مذہب نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک لڑکی کسی جگہ سے فارغ ہوئی ہے تو اس کی کسی اور جگہ شادی کرنی ہے, تو صرف عدت اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھ لیا جائے اس کے پیٹ میں گزشتہ خاوند کا کوئی امانت تو نہیں پڑی ہوئی ہے, اگر گزشتہ خاوند کی امانت ہے تو وہ اسی کا حق ہے, لہذا اس امانت کو کوئی دوسرا بندہ سیراب نہیں کر سکتا اس مقصد کو نبھانے کے لیے, کیونکہ عدت قائم کی گئی, تو لہذا اگر تو خلوت صحیحہ پائی گئی تھی تو عدت بھی واقعہ ہوگی, اور اگر خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی تھی تو عدت بھی واقعہ نہیں ہوگی.
ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا.
یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے.
اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى.
جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو بھی سکونت مہیا کرو مقدور کے مطابق، اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان کو تنگیوں میں نہ الجھا دو. اگر وہ حمل والی ہوں تو ان کا خرچہ تم اٹھاؤ جب تک کہ وہ بچہ جنم نہ دے دیں، اور اگر تمہاری خاطر دودھ بھی پلائیں تو انہیں اس کا معاوضہ دو، اور باہمی مشورہ سے نیکی کی روح قائم رکھتے ہوئے نباہ کرو. اور اگر تم ایک دوسرے کی تنگی کا سبب بن رہے ہو تو دودھ پلانے کا کام کوئی دوسری عورت لے لے.
اب چونکہ بعض کا ترجمے سے ایک دم سے مفہوم، ہم ذرا کم علم لوگ ہیں نا، مطالعہ کم ہوتا ہے وغیرہ، تو قرآن پاک کافی شافی ہے. تو اس آیت میں کتنے مسئلے بیان ہوئے ہیں؟ ایک مسئلہ تو اس آیت میں یہ بیان ہوا، خاوندوں سے کہا گیا جہاں تم رہتے ہو بیویوں کو ساتھ رکھا کرو، اسکنوہن من حیث سکنتم، وغیرہ کیا ہوگا، وغیرہ فساد عظیم ہوگا. بس حاصل کلام یہی ہے، وغیرہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے اندر فساد ہو جائے گا یا پھر تمہاری بیوی کے اندر فساد ہو جائے گا. فساد کا معنی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے ہمت اور کوشش کرو کہ جہاں خود رہتے ہو تو بیویوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا اہتمام کرو. ایک حکم تو اللہ پاک نے یہ فرمایا، اور دوسرا جب عورت کو بیوی کو رہائش دیتے ہو تو لا تضاروہن، ان کو رہائش دینے میں تنگ نہ کیا کرو. رہائش دینے میں تنگ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے سمجھیں؟ مذہب کا حکم یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد ایک خاوند کے ذمے لازم ہے ایک علیحدہ کمرہ بیوی کے حوالے کیا جائے، جہاں وہ آزادی سے سارا دن یا ساری رات بیٹھنا اٹھنا لیٹنا چاہے تو لیٹ سکے. اس کا باتھ روم الگ ہونا چاہیے، اس کا کچن الگ ہونا چاہیے. تو کم از کم اتنا کرنا، یہ انتہائی کم ہے، اس سے نیچے نہیں آ سکتے. اس سے نیچے آنے کا معنی کیا ہے کہ اگر کمرے کے اندر کسی اور کی بھی انوالومنٹ ہو تو شریعت اس بات سے روکتی ہے، کچن کے اندر کسی اور کی بھی انوالومنٹ ہو تو اس سے خامخواہ کی پریشانیاں اور فتنے اور جھگڑے اور فسادات جنم لیتے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق تو یہ ہے کہ شادی ہو چکنے کے بعد بیوی اور میاں، یہ ایک ایک الگ نئی جنریشن کے لیے تیاری ہے کہ جو مرضی کھائیں جو مرضی پئیں، کسی کو اس میں کوئی دخل اندازی حاصل نہ ہو. جو کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں سال دو چار سال تو گزارا چل جاتا ہے، وہ بھی اوکے سوکے ہو کر، لیکن جو وقت آگے بڑھتے جاتے ہیں تو فتنے اور فسادات جنم لیتے ہیں. اگر پہلے دن ہی سے یہ اہتمام کیا ہوا ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ لڑائیوں، اور بیوی کھائے گوشت وہ کھائے پالک وہ کھائے چٹنی وہ کھائے آلو پیاز، تمہیں اس سے کیا لگے بھائی، وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن اگر کمبائن ہوگا تو اس کو سب کے ساتھ مرنا ہوگا، سب کے ساتھ جینا ہوگا. بعض اوقات بندے کا نہیں دل کر رہا ہوتا جو پکا ہے مجموعی طور پر، تو یہ ساری ذمہ داریاں نبھانا بھر کے، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خامد کی ذمہ داری ہے. وہ اس کو سختی سے پابند کرے گا تو حالات خود ہی تناؤ کا شکار ہو جائیں گے کہ تجھ سے کھادا نہیں جاتا، باقی جو سارے کھا مر رہے ہیں تجھے نہیں کھایا جاتا. اس طرح کی باتیں کرنے سے دبا تو لوگ وقتی طور پر بیگم کو، لیکن تمہارے حالات جو ہیں ان قریب ڈسٹرب ہو جائیں گے. جیسے باقیوں کا ایک آزادانہ ماحول ہے تو اس کا بھی ایک آزادانہ گھر کے اندر آزادانہ سا ماحول ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دوسرا حکم یہاں یہ بیان کیا گیا کہ خاوند پر اگر بیوی حاملہ ہو جائے تو ایسی حالت میں اگر طلاق دے دی جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ خاوند پر تمام تر اخراجات لازم ہیں. حالت حمل میں عورت کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، اس کی خوراک بڑھ جاتی ہے، یہ ایک سب انسانوں کا نظام ہے. تو اب خاوند یہ سوچے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، بالکل نہیں، وہ یہ نہیں سوچ سکتا. وہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک تمام تر ہیوی سے ہیوی، بھارے سے بھارے اخراجات، حتیٰ کہ ڈلیوری کیس کے اخراجات جو ہیں یہ بھی خاوند کے ذمہ لازم ہوتے ہیں. یہ اگلا حکم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اہم ترین تھا. میں نے اس لیے کل قبلہ استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں ذرا اس کو سیپریشن کے ساتھ الگ سے اہتمام کے ساتھ ذرا آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو چکنے کے بعد جو ماں ہوتی ہے بچے کی، کیا اس پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہوتا ہے؟ جواب یہ کہ واجب تو نہیں ہوتا. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں پلاتی ہے تو اس کی مہربانی ہے. اس بچے کے دودھ پانے کا بندوبست کرنا ابا کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے. وہ کیسے نہیں بھائی، منت اللہ کر کے اسی بیگم سے پلوائے، اگر یہ پلاتی ہے تو ماشاءاللہ، نہیں پلاتی تو کوئی نہ کوئی دائی ہائر کرے. اب کے دور میں ماحول نہیں ہے، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ کا حکم بھار کے اب یہی ہے کوئی نہ کوئی دائی ہائر کرے جو دودھ اس بچے کو پلائے. اگر دائی ہائر نہیں کی جا سکتی تو مزاف ڈبے ہائر کرے، وہ ڈبے تو آج کل خشک دودھ سے مل جاتے ہیں، تو وہ لا کر کے تو پرووائڈ کرنا اس کے ذمہ لازم ہے اگر ماں دودھ نہ پلائے تو. اور اگر طلاق ہو چکی ہے، اچھا یہاں پر رک کر ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ ماں اگر چاہے کہ دودھ پلانا کون سا مجھ پر لازم ہے، تو چلو بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو بدلے میں اس کے ابے سے یعنی اپنے میاں سے کچھ اجرت لے لوں، تو جواب یہ ہے جب تک وہ نکاح میں باقی ہے اجرت نہیں لے سکتی. اگر خاوند نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، اب عورت خاوند کے نکاح سے آؤٹ ہو چکی ہے، اب اگر اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لینا چاہے بھلے ماں لگتی ہے، لیکن مذہب نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے دودھ پلانے کی اجرت اتنی لے سکتی ہے جتنی دیگر دائیاں اگر آتی تو اجرت وصول کرتے، اتنی اجرت لے لینا اس کے لیے جائز ہے. یہ سارے مسائل اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے گئے. باقی دودھ پلانے کے معاملے میں کہ دودھ کس کا پلایا جائے، اس میں اختیار ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں مشورہ کر لو کون سی عورت پاک دامن ہے، پاکیزہ ہے، ستھری ہے، تو اس کا دودھ پلانے کے لیے وہ اہتمام کیا جائے. اگرچہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ یہ نظام بہت پرانے زمانے سے میچور چلا آ رہا ہے کہ مائیں ہی دودھ پلاتی ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ ماں کے ذمے پلانا واجب نہیں ہے. اگر وہ پلاتی ہے تو اس کی بڑی مہربانی ہے، نہیں پلاتی تو نہ پلائے، ابا جی کی ذمہ داری ہے، وہ جہاں سے مرضی جیسے مرضی اپنے بچے کی خوراک کو پرووائڈ کریں. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
اور جن کا جو لوگ وسعت والے ہیں وہ اپنی وسعت سے خرچ کریں، اور جن کا رزق ان پر تنگ کر دیا گیا ہے وہ خرچ کریں اسی کے مطابق جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے. اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی حد تک جتنا اس نے اس کو دے رکھا ہو. اللہ ان قریب سختیوں کے بعد آسانیاں پیدا فرما دے گا.
حکم یہ دیا گیا کہ خاوند پر لازم ہے کہ جس حیثیت میں وہ ہے اسی حیثیت کی خوراک اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو پرووائڈ کرے. غریب ہے تو اسی حساب سے جو دال روٹی میسر ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے اسے صاحب وسعت بنایا ہے تو اب بھی وہ ہمیشہ دال کھلانے پر گزارا نہ چلائے، بلکہ گوشت کھلا دینا، سبزیاں کھلا دینا، قیمہ کھلا دینا، کوئی میٹھی ڈش کھلا دینا، کوئی پھل فروٹ کھلا دینا. اگر ہمت میں اللہ نے رکھا ہے تو پیسوں کو بچا بچا کر نہ رکھے بلکہ ان بیوی بچوں پر خرچ کرے. رہی بات یہ ہے کہ بھائی ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک لقمہ تو اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اللہ تجھے پورا صدقہ ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اپنے بچوں پر کھانا کھلانے سے یقیناً ثواب ہوتا ہے. مغالطے میں نہ رہنا کہ یہ تو اپنے ہیں، غریبوں کو بچے کھائیں گے تو ثواب ہوگا. میں کہوں گا اگر بیگانوں کے کھائیں تو ثواب ہوتا ہے، تو اگر اپنے بچے کھائیں تو ثواب نہیں ہوتا. الغرض جو جس پوزیشن میں ہے اس میں بیوی کو بھی ساتھ مینج کرنا پڑتا ہے. اب وہ یہ نہ ہو کہ آئے دن وہ کہے جی آج مرغا لے آؤ، پھر آج مچھلی لے آؤ، پھر آج گوشت لے آؤ، پھر آئے دن وہ اس بات کی ڈیمانڈ نہ کرے. وہ اپنے میاں کے حالات کو دیکھے، جس طرح کے حالات بنتے ہیں اسی طرح کا کمپرومائز کرنے کی ساتھ کوشش کرے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا.
اور کتنی ہی بستیاں ہیں جب وہ اپنے رب اور اس کے رسولوں کی نافرمان ہوئی تو ہم نے انتہائی شدت کے ساتھ ان کا محاسبہ کیا اور ان کو اذیت ناک عذاب میں گرفتار کر لیا.
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا.
پھر اپنے کام کی سزا ان لوگوں نے چکھی اور ان کا کام انجام خسارہ ہی ہوا.
اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا.
اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے جو عقل والوں، تو عقل والوں اللہ سے ڈرو جو ایمان والے ہو، بے شک اللہ نے تم پر وہ چیز نازل کی ہے جو سراسر نصیحت ہے.
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
ایک عظیم رسول جو تلاوت فرماتے ہیں تم پر اللہ کی آیات بینات تاکہ ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو اندھیروں سے نور کی جانب نکال لائیں، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو وہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اللہ نے کتنی خوبصورت روزی انہیں بخشی ہے.
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما.
اللہ نے سات آسمان پیدا فرمائے اور ان کی مثل زمین بھی پیدا فرمائی، ان میں حکم اسی کا چلتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے
یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم
اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام فرما رہے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا ہے آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ معاف کر دینے والا مہربان ہے
جاننا چاہیے کہ یہ آیت اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں اپنے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دی تھی اس کا پس منظر کیا ہے کیا چیز ہے جس کو قرآن حکیم ٹچ کرنا چاہتا ہے ماجرا یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحش کے یہاں حضور جب بھی تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتی تھی اس ذریعہ سے ان کے یہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے یعنی ظاہر ہے وہ شہد کو شہد ڈالنا اسے چاٹنا چاٹنے پر ٹائم لگتا ہے تو پھر وہ ہاتھ یا انگلی پر لگا ہوا ہو تو اسے پھر چوسنے پر تاکہ مٹھاس اتر جائے تو پھر ٹائم لگتا ہے تو حضرت زینب نے یہ ایک ذریعہ نکالا ہوا تاکہ میں حضور کو شہد کھلاؤں گی اس معنی حضور میرے پاس دو منٹ زیادہ تشریف فرما ہو جایا کریں گے اور یہ بات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ناگوار گزرتی تھی ناگواری کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی دل میں حسد بغض تھا ناگواری کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ ٹائم حضور ہمارے پاس رہے یعنی کون نہیں چاہتا تھا کہ سرکار دو عالم کی قربت زیادہ میسر ہو تو اس طلب میں کہ یہ اتنے اچھا جناب علی وہ آپس میں ازواج ہیں دوست ہیں وہ اس طرح کے جملے کہہ سکتی ہیں سوچ سکتی ہیں جناب اچھا یہ نظریہ نکالا ہوا ہے کہ چپ کر کے شہد آ کے رکھ دیتی ہیں اب وہ شہد ختم ہو تو حضور اٹھے نا تو اس بات کو ناپسند کہ ہمیں بھی تو موقع ملنا چاہیے رسول پاک علیہ السلام کے وجود اقدس کی برکات ہم بھی تو حاصل کریں آپس میں میٹنگ کی ان دونوں ماؤں نے حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے تو میٹنگ یہ ہوئی تھی آج جب حضور تشریف لائیں گے نا تو ہم کہیں گے اب آپ کو پتا یہ جو شہد ہوتے ہیں ان کی شہد کی سمیل ہوتی ہے کچھ کی نفیس ہوتی ہے کچھ یعنی جس طرح کی غذا مکھی استعمال کرتی ہے شہد کی جو سمیل ہوتی ہے یہ اسی طرز کی ہوتی ہے یہ بات آپ کو جان جانی چاہیے کیونکہ میں خود بھی شہد استعمال کرتا ہوں اپنے گلے کے مقاصد کے لیے تو میں دیکھتا ہوں جس طرح کا شہد میرے پاس آتا ہے تو اس کی سمیل بھی ذرا اسی طرح کی ہوتی ہے تو عرب میں کچھ شہد ایسے ملتے تھے جن کی سمیل جو ہے مغافیر نام کی ایک جڑی بوٹی تھی تو اس کے ساتھ مغافیر نام کی اس جڑی بوٹی سے مشروب تیار ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی سمیل ملتی تھی میں آپ سے یوں کہتا ہوں جیسے ہمارے ہاں ادھر نقلی شہد ہو تو گڑ کے ساتھ ملتا جلتا ہے شہد گڑ کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہے نا تو وہ ایک مشروب تیار ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اس شہد کی سمیل ملتی جلتی تھی تو وہ مشروب جو تھا وہ ناپسندیدگی والی سمیل لگتا تھا تو میٹنگ ہوئی آج ہم حضور سے کہیں گے کہ آپ نے جو کھایا ہے نا لگتا ہے کہ مغافیر آپ نے استعمال کیا ہے اب ظاہر حضور نے مغافیر استعمال نہیں کیا ہوگا تو اس بہانے ہم کوئی ٹرائی کرتی ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ وقت میسر ہو جایا کرے تو جب حضور تشریف لائے تو دونوں مائیں کہنے لگیں کہ لگتا ہے کہ آپ نے مغافیر استعمال کیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو مغافیر استعمال نہیں کیا ہے یعنی اس کی سمیل کے حوالے سے میں نے تو استعمال نہیں کیا ہے چلو اچھا اگر تم ناپسند کرتی ہو کہ جو میں نے شہد کھایا ہے تو تمہیں اس کی سمیل اچھی نہیں لگتی ہے چلو آج کے بعد ہم نہیں کھاتے تاکہ تم راضی رہو تم خوش ہو جاؤ ہم نہیں کھاتے جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میں پھر شہد نہیں کھاؤں گا اس پر یہ آیت اتری کہ محبوب جو شہد اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا وہ کھایا کریں کہ بیویوں کے کہنے پر آپ چھوڑ کیوں رہے ہیں آپ نہ چھوڑیں آپ کھائیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر اب رہی بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہو گیا اس کو مذہب کی زبان میں یمین کہتے ہیں اور قسم کہتے ہیں یعنی قسم کھانے کا ایک سٹائل تو یہ ہوتا ہے نا یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے سنیے قسم ایک تو یوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا ایک تو جملہ قسم اٹھانے کا اس طرح کا ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کی قسم یہ تو استعمال نہ کیا جائے لیکن جو شے حلال ہے بندہ اس کو اپنے اوپر حرام کرنے کا پکا ارادہ کر لے اور منہ سے بول دے تو درجے میں یہ چیز بھی قسم بن جاتی ہے بھائی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا مثلا میں آپ سے کہہ دوں بھائی میں نے کہتا ایسے وہ قسم مجھ پر پڑ گئی تو 1000 روپیہ میرے ذمہ پڑ جائے گا ایک بندہ آپ سے کہے کہ میں آج کے بعد خربوزے نہیں کھاؤں گا مثلا اب خربوزے کھانا تو حلال ہے اس نے کہا آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا اس نے اللہ کی قسم یہ لفظ بولے نہیں ہے لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کی قسم بن گئی ہے حلال کو حرام کر لینا اپنے اوپر حلال کو حرام سمجھنا نا بین لگانا حلال کے سلسلے میں اپنے اوپر بین لگانا یہ بڑا مفید جملہ واقعہ ہو گیا تو اس کو بھی قسم ہی کہتے ہیں لہذا اگر اس بندے نے کل کو خربوزہ کھایا تو آپ کو جاننا چاہیے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا حرام کو اپنے اوپر حلال کر لینا، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا، اس سے قصدیں واقعہ ہو جاتی ہیں، تو یعنی بین لگا لینا، یہ بس اس کو بین کے معنی میں سمجھیں، مگر نہ حلال کو حرام سمجھنا یہ کفر ہوتا ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہوتا ہے. میں دونوں باتیں کھولتا ہوں کہیں آپ کو غلطی بھی نہ پڑ جائیں. شہد، میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، بولنا حرام ہے، نہیں نہیں حرام نہیں لیکن میں نہیں کھاؤں گا، یہ معنی ہے بین کا. اچھا تو ایک یہ کہ شہد کھانا ہی حرام ہے، میں اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ ہے حرام، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. تو حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، حلال کو حرام سمجھنا یہ کفر ہے، البتہ حلال چیز کو وقتی طور پر بہن لگا لینا یہ کفر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو قسم بنتی ہے اگر کسی نے بعد میں استعمال کر لیا. جیسے نوجوان کہتے ہیں میری بیوی نے کہا تھا سگریٹ چھوڑ دو، میں نے کہا تھا آج کی بات نہیں پیوں گا، اب میں نے پی لیا تو کیا کروں؟ قسم کا کفارہ ادا کر اور کیا کرنا ہے. تو لہذا اس طریقے سے بھی قسم واقعہ ہو جاتی ہے. چلیے میں آج آپ کو ایک قرآنی گر بتاتا ہوں، قسم کے کفارے سے بچنے کا قرآنی گر بتاتا ہوں. لیکن شرارت نہ کرنا، شرارت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شرارتیں اللہ کو پتہ ہوتی ہیں. قرآنی گر یہ ہے، قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. ترجمہ سن لیجئے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ نے،
بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے آپ کی خاطر تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا کفارہ.
قسموں کی گرہ کھولنے کا کفارہ، جو ترجمہ ادھر واقعہ ہوا ہے اس کے مطابق قسم توڑی تو کفارہ ہی پڑے گا، لیکن اعلی حضرت نے تفسیر کی دوسری جہت کو اختیار کیا کہ قسم اٹھانے کے بعد اس کا کھولنا کیا ہے تاکہ کفارہ نہ پڑے. سنو غور سے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کھا کر دکھاتا ہوں قسم. اللہ کی قسم، آج کے بعد میں روٹی نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو لفظ انشاءاللہ ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ قسم واقعہ ہوئی نہیں ہے، اب اگر کل روٹی کھاؤں گا تو کفارہ واقعہ ہونا ہی نہیں ہے. یعنی یہ لفظ انشاءاللہ، لیکن اس پر احکام ہے. انشاءاللہ متصلن کہا جائے یا انشاءاللہ منفصلن کہا جائے؟ متصلن کہا جائے، یعنی ساتھ ملا کر کہا جائے. آج کے بعد میں خربوزہ نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ، بڑے 10 بار کہو اللہ کی قسم آج کے بعد میں خبوزہ نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو صاحب انشاءاللہ بولا ہے نا، یہ ہے تحلت ایمانکم، تمہاری قسمیں کھل گئی ہیں، یعنی اب اگر تم نے کھا بھی لیا نا تو اس پر کفارہ تم پر لازم نہیں ہوگا. اگر کسی بھی قسم اٹھانی پڑ جائے تو چاہو کہ میں اس قسم کو، جو جس بات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں میں نے وہ کام کرنا بھی ہے، اب قسم بھی اٹھانی پڑ رہی ہے، مجبوری ایسی بنی ہوئی ہے، ساتھ حوالے سے انشاءاللہ جوڑ دیا. حوالے سے اب اتنا بھی نہیں کہ میں آج کے بعد خربوزہ نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ، ایسے نہیں، ایسے نہیں. یعنی وہ جس کلام سے، جس انداز میں باقی کلام کیا ہے وہ آپ ساتھ جوڑ دیں، میں آج کے بعد خربوزہ نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. تو اب اگر بندہ کوئی آگے سے ہوا سیانہ، وہ بھی اس محفل والا ہی ہوا، وہ کہے گا اچھا ہے، اگر اس نے یہ مسئلہ سنا ہوا ہوا نا تو اس کے سامنے پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا. یہ معاملہ تو ادھر کیا جا سکتا ہے جس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس انشاءاللہ کہنے کے مسائل کیا ثابت ہوتے ہیں. اچھا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.
اور یاد کرو جب نبی معظم نے اپنی ایک بیوی سے کسی باوقار معاملہ میں اعتراض کی بات کی، ہوا یہ کہ محترمہ اس غیب کو ظاہر کر بیٹھی اور اللہ نے اس پورے معاملے سے آپ کو آگاہ فرما دیا. آپ نے بعض سے تو آگاہ فرمایا اور بعض سے اعراض برتا. رسول نے جب محترمہ کو حقیقت سے آگاہ فرمایا تو وہ بولی، آپ کو یہ غیب کا علم کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے سب کچھ جاننے والے خبیر نے بتایا.
چونکہ شان نزول دو طرح کے اس میں واقعہ ہوئے ہیں تو اس لیے میں شان نزول کی طرف نہیں بڑھتا، میں صورت مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صورت مسئلہ یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک راز شیئر کیا تھا ازواج مطہرات میں سے بعض کے ساتھ. اچھا، ان ازواج نے وہ راز کسی اور کے ساتھ شیئر کر دیا. جب انہوں نے وہ راز کسی اور کے ساتھ شیئر کیا، بات گھومتے گھومتے حضور تک پہنچ گئی، تو حضور جان گئے کہ یہ راز جو ہے اس نے ادھر شیئر کر دیا ہے. اب رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے معاملہ لیک آؤٹ کر دیا تھا، تو کہنے لگا کہ حضور آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے اللہ نے بتایا، اور مجھے کس نے بتانا ہے؟ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کا حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہارا راز راز رہے تو پھر کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو، کیونکہ جیسے تمہارے لیے کوئی ایسا ہے کہ جس کو کہہ رہے ہو اور یار ایک گل بانی ہے پر کسی نے دسی نہ. تو اس کا بھی کوئی ایسا ہے, وہ اس سے یار ایک بات کرنی ہے پر کسی کو دسی نہ, تو اس کا بھی کوئی ایسا ہوگا یار ایک بات کرنی ہے کسی کو دسی نہ, وہ دستے دستے پورے شہر کو بات پہنچی ہوئی ہے. تو یہ تو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ راز راز رہے پھر آگے شیئر کرنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں راز تبھی تک راز ہے جب تک تیرے سینے میں, بس جب تیرے سینے سے نکلا نہیں تو اس کا راز ہونا ختم ہوا نہیں ہے. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير.
بیبیو اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے جب کہ تم دونوں کے دل مائل بھی لگ رہے ہیں, لیکن اگر تم نے رسول پر زور ڈالا تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور صالح مومن اور تمام کے تمام فرشتے اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں.
اچھا, چونکہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے وہ کہا تھا کہ جناب مغافیر کی سمیل ہو رہی ہے, حضور محسوس ہو رہی ہے, تو اب ازواج مطہرات کو قرآن حکیم نے سمجھایا توبہ کرو. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما, وہ جو تم نے کہا تھا تو سمجھو کہ تمہارے دل کچھ راہ سے ہٹ گئے تھے, یعنی اگر حضور نے تناول فرما لیا تھا تو تناول فرمانے دیتے, یا تم نے جو درمیان میں یہ کہا ہے نا کہ حضور مغافیر محسوس ہو رہا ہے تو یہ تم نے اچھا نہیں کیا. ان تتوبا الى الله تو آپ اللہ کے حضور میں توبہ کرو. وان تظاهر عليه اور اگر پھر بھی زور لگاتی رہو گی غلبہ کرتی رہو گی تو پھر جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا مددگار ہے اور نیک مومن اور جبریل امین یہ سارے رسول اللہ کے مددگار ہیں. مانا کیا ہے مددگار ہونے کا, مانا کیا ہے, مانا اگلی آیت میں بیان کیا, اگر رسول کچھ تناول کرنا چاہیں کچھ لین دین کرنا چاہیں اور تم کوئی بات کر کے تو انہیں روکنا چاہو زور لگانا چاہو تو ہوگا یہ, اللہ پاک اپنے نبی کو حکم فرما دے گا, وہ آپ ازواج کو اپنے حرم سے فارغ کر دیں گے, رسول اپنے حرم سے فارغ کر دیں گے اور پھر آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی اور خواتین حرم میں لے آئے گا جو رسول پاک علیہ السلام پر روک ٹوک نہیں کریں گی. ویسے جملہ ڈرنے والا ہے, میں یہاں سے جو مسئلہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جملہ ڈرنے والا ہے, اگر کوئی بیوی بہت ہی تنگ کرے اپنے خاوند کو بات بات پر روک ٹوک, بات بات پر روک ٹوک, بات بات پر روک ٹوک, تو پھر ایسی حالت میں اگر خاوند تنگ آ جائے تو وہ فارسی میں کہتے ہیں چون تنگ آیت بجنگ آیت, تو تنگ آنے کے بعد جنگ تو پھر کرنی پڑ جاتی ہے, تو اگر ایسا میاں ایسی عورت کو فارغ کرنے کی کہانی چھیڑ دے تو معاملہ پھر خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ وہ خام خواہ بلا وجہ اپنے خاوندوں پر شکوک و شبہات نہ کریں, بلا وجہ کی پابندیاں نہ لگائیں, بلا وجہ کی قد غنے ان پر زور آوریاں نہ کریں. سو کے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں رہنے کے آنے جانے کے لین دین کے, اب کہاں 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 ان کی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں, تو رب کائنات نے کہا پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر حکم جاری کر دے آپ ازواج کو پھر واپس گھروں میں بھجوا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ پھر خیر بیویاں لے آئے. اور اگلی آیت میں لگے ہاتھوں سمجھنا کہ خیر بیوی کی نشانی کیا ہوتی ہے, ترجمہ ہی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خیر بیوی کی نشانی کیا ہوتی ہے. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا.
یہ یقینی امر ہے کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل کر عنایت فرمائے جو اطاعت گزار, ایماندار, با ادب, توبہ کرنے والی, عبادت میں سرشار, روزہ دار, شوہر دیدہ اور شوہر نادیدہ ہوں.
یعنی یہ ایک خیر بیوی کی نشانی بیان ہوئی ہے, مومن ہو, اسلام والی ہو, تابے دار ہو, ادب کرنے والی ہو, توبہ کرنے والی ہو, بندگی بجا لانے والی ہو اور کبھی کبھی روزہ بھی رکھنے والی ہو, جو اس طرح کی چیزیں ہیں نفلی روزہ کبھی کبھی رکھنا, یہ خیر بیوی کی نشانیاں قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی. اچھا بھائی, اب میرے اور ہم سب کے نام اللہ تعالیٰ کا اسپیشل حکم آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون.
اے اہل ایمان, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن خدا, فراموش انسان اور پتھر ہیں, جس پر سخت اور قوت والے فرشتے مقرر ہیں. اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے.
تو ایمان والوں کو حکم دیا گیا سب سے پہلے خود کو دوزخ سے بچانے کا اہتمام کرو. معنی حاصل معنی یہی ہے کہ رسول اللہ کی تابع داری کرو, حاصل معنی یہی ہے. اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کا اہتمام کرو. خاوند کے ذمہ لازم ہے کہ بیوی کو نماز پڑھنے کی سخت تلقین کرے, بچوں کو نماز پڑھنے کی سخت تلقین کرے. نماز چونکہ ایک مشہور زمانہ چیز ہے اس لیے بار بار منہ میں لفظ نماز ہی آتا ہے, وغیرہ ہر حکم کی کہانی ہے. جھوٹ سے بچنے کی تلقین کرے، سچ بولنے کی تلقین کرے، قرآن کی تلاوت عادت بنوائے، حضور پر درود و سلام ان سے پڑھوائے، گھر میں چھوٹی موٹی محفل درود و سلام کرے، محفل ذکر کر لے، تو الغرض اس طرح کی تمام امور کو بجا لانا یہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری قرار دی ہوئی ہے.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
اے اہل کفر، آج کے دن بہانے نہ تراشو، تمہیں وہی جزا ملے گی جو تم کرتے تھے.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اے ایمان والو، اللہ کے حضور کھری قسم کی توبہ بجا لاؤ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور فرما دے اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں نواں دواں ہوں. وہ دن جب کہ نبی اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو عزت سے محروم نہیں فرمائے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب متحرک ہوگا. وہ عرض کریں گے، رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
دو باتیں، ایک تو کہا گیا توبہ کرو تو پکی توبہ کرو. توبۃ النصوحہ کا عام طور پر لوگ ترجمہ یہی سمجھتے ہیں پکی توبہ کرو، لیکن توبۃ النصوحہ، نصوحہ نصیحہ سے بنا ہے، یعنی ایسی توبہ کرو جو آئندہ تمہیں نصیحت کرتی رہے. گناہ ہو چکنے کے بعد جب توبہ کی ہے، آئندہ پھر جب وہ گناہ سامنے آئے تو وہ تمہاری کی ہوئی توبہ تمہیں نصیحت کرے، یعنی تمہیں یاد کروائے کہ کیا کر رہا ہے، ابھی کل ہاتھ جوڑ کر آیا ہے اور آج پھر اسی گناہ کے اندر اپنے آپ کو آلودہ کر رہا ہے. ایک تو پکی توبہ کرنے کا قرآن پاک نے حکم ارشاد فرمایا، اور دوسرا، ایک دن میں نے آپ کو ایک آیت سنائی تھی، اس پر بحث بھی کی تھی، اور دو دن پہلے میں نے پھر اس بحث کو دہرایا بھی تھا. وہ بحث کیا تھی؟ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کل قیامت کو کیا ہونے والا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کل قیامت کو کیا ہوگا. اور ذرا دیکھتے ہیں کہ واقعی حضور جانتے ہیں یا حضور نہیں جانتے. ترجمہ غور سے سنیں، قیامت والے دن، قیامت کا دن، اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کو، اور نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. تو سمجھ آ گئی ہے نا رسول اللہ کو کہ قیامت والے دن میری رسوائی نہیں ہوگی بلکہ عزت ہوگی. قیامت والا دن ایمان والوں کی رسوائی نہیں ہوگی بلکہ عزت ہوگی. آگے چلیں، اور ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف. تو حضور کو معلوم ہوا نا کہ قیامت والا دن میرا نور میرے سامنے دوڑ رہا ہوگا، میرا نور میرے دائیں دوڑ رہا ہوگا، ایمان والوں کے سامنے اور دائیں ان کا نور دوڑ رہا ہوگا. تو پھر ایسے میں ایمان والے کیا کہیں گے؟ اتمم لنا نورنا، اے اللہ یہ نور سامنے بھی ہے دائیں بھی ہے، تو مہربانی فرما تمام کر دے، یعنی بائیں بھی ہو جائے، پیچھے بھی ہو جائے، اوپر بھی ہو جائے، یہ نور چاروں طرف کر دے. تو رسول اللہ کو پتا ہے نا، بتایا جا رہا ہے نا کہ قیامت والے دن کیا ہونا ہے آپ کے غلاموں کے ساتھ، ان کا نور دو طرفوں میں ہوگا. تو وہ کہیں گے مولا چاروں طرفوں میں نور کر دے. تو یہاں تو ساری باتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے. جب پتا ہے کہ قیامت کو میرا کیا بننا ہے، میرے ایمان والے غلاموں کا کیا بننا ہے، جب پتا ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، تو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کل قیامت کو میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو جواب یہ ہے، اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جواب یہ ہے کہ وہ آیت پہلے زمانوں کی ہے، جس زمانے میں ابھی یہ باتیں نازل نہیں ہوئی تھی، وہ اس زمانے کی آیت ہے کہ میں نہیں جانتا، میرے پاس ابھی علم اترا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کل قیامت کو کیا ہوگا. تو پھر جب یہ آیات آ گئی تو اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں کہ کس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور کس کا ٹھکانہ کہاں ہے. بلکہ حضور نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرما دیا، میں محمد تو دوزخ سے نکلنے والے آخری بندے کو بھی جانتا ہوں. اسی میں نے آپ کو حدیث پاک بتائی تھی، اور اس حدیث کا حوالہ اس دن نہیں کہا تھا، آج لے لیں، حوالہ آج لے لیں، مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میں تو اس آخری مومن کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اب آپ کے اوپر یہ حملہ کسی کا کامیاب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے تو سنا کر کے تو مغالطے میں ڈال دے، اور نبی کو تو اپنا پتہ نہیں ہے، اور تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. جناب نبی کو اپنا خوب پتہ ہے اور اپنے ایمان والوں غلاموں کا بھی خوب پتہ ہے. حضور تو یہ صاف صاف اعلان کیا کرتے تھے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں کل قیامت کو رب کائنات نے ان کا معاملہ بھی میرے ہاتھ میں دے ہی دینا ہے، میں تو یہ بھی جانتا ہوں. میں تو یہ بھی جانتا ہوں, میں پھر ان کی شفاعت کر دوں گا. رسول پاک علیہ السلام کا یہ فرمان کہ جو میرے شہر میں آئے مدینہ اسے کوئی تکلیف ہو تو وہ صبر کر جائے, کل قیامت کو میں اس کی شفاعت کرواؤں گا, اس کا معنی کیا ہوا کہ ایسے ہزاروں لاکھوں ہیں, ہر سال لوگ جاتے ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, ہزاروں لاکھوں ہیں, تو خربوں کے مجمع میں رسول اللہ علیہ السلام کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس مجمع کے اندر یہ ہے جو میرے شہر میں آیا تھا, اسے تکلیف ہوئی تھی, اے اللہ اسے معاف کر دے. لہذا یہ خیانت علمی اچھی شے نہیں ہوتی ہے, یا تو نادانی ہے کہ بندے کو وہ آیتیں پتا تھیں لیکن یہ پتا نہیں تھی, یا تو نادانی ہے. جب نادانی ہے تو پھر تبلیغ کیوں کرتے پھرتے ہو, اور اگر نادانی نہیں ہے علم ہے تو پھر خیانت ہے کہ جاننے بوجھنے کے باوجود سارا زور اسی آیت پر دیا ہوا ہے کہ میں نہیں جانتا کل قیامت کو میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا, یا پھر خیانت ہے. خیانت علمی یہ بھی اللہ کے دربار میں جرم ہوتا ہے, اور نہ آگاہ ہو کر کے پتہ ہے نہیں ہے تو جناب بڑا تقریریں کرتا پھرے, تو یہ بھی ایک زبردست درجہ کی خیانت کہانی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں جرموں سے ہم اہل ایمان کو محفوظ فرمائے. محسوس ہو گیا ہوگا کہ پہلا پاؤ آج ذرا کافی بھاری بھرکم سا ہے, اہم مسائل ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر.
اے نبی, کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی فرمائیے, اور دوزخ ہی ان کی آواجگاہ ہے اور وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے.
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین.
اللہ نے کافروں کے لیے ضرب المثل بیان فرمائی ہے نوح اور لوط کی عورتوں کی, وہ دونوں ہمارے صالح بندوں میں سے دو کی ماتحتی میں تھیں. جب دونوں نے خیانت کی تو اس خیانت کے بعد وہ دونوں اللہ کے حضور ان کے کام نہ آئے, فرما دیا گیا تم دونوں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ.
لوط علیہ السلام کی بیوی کی کہانی ہم پڑھ چکے ہیں, نبی کی بیوی تھی لیکن دوزخ میں جائے گی کیونکہ نبی کی مخالفت کرتی تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی کا حال بھی یہی تھا, نبی کی بیوی تھی لیکن چونکہ آپ کی مخالفت کرتی تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی تو قوم کے مردوں کو اغلام بازی کی خبریں دیا کرتی تھی, بچے آ گئے ہیں, نوجوان ہمارے گھر میں آئے ہیں, آؤ گناہ کر لو ان کے ساتھ آ کر, وہ تو اس طرح کی وہ خبریں اڑایا کرتی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا حال یہ تھا کہ اپنے خاوند اپنے میاں یعنی حضرت نوح کو یہ مجنون کہا کرتی تھی, اور کہا کرتی تھی یہ پاگل ہو گئے ہیں. تو رب کائنات نے کہا کافرو ہم نے تمہارے لیے دونوں مثالیں پیش کر دی ہیں, نوح کی بیوی بھی دوزخ میں جائے گی, لوط علیہ السلام کی بیوی بھی دوزخ میں جائے گی. سمجھنا یہ چاہیے کہ ادھر اس دربار میں بچت کا دار و مدار صرف رشتوں پر نہیں ہے جب تک ایمان سلامت نہ ہو. اس دربار میں جب تک ایمان سلامت نہ ہو اس وقت تک بچت کا کوئی دار و مدار اور نہیں ہے. ایمان کے ساتھ جاؤ گے اب رشتے ناطے بھی چلو کام آ جائیں گے, اب تعلق اداریاں بھی کام آ جائیں گی, لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو محض رشتہ بغیر ایمان کے قیامت کے میدان میں یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں ہو سکتا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے ضرب المثل بیان فرمائی ہے فرعون کی عورت کی, جب اس نے عرض کی اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے خلاصی عطا فرما.
دوہری مثال قرآن کی, ادھر دیکھو نبی کی بیویاں ہیں لیکن چونکہ کافر ہیں جنت میں نہیں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے, ادھر دیکھو ایک کافر کی بیوی ہے یعنی فرعون کافر ہے, وہ بڑا پلے درجے کا بدماش کافر ہے, تو اس کی بیوی ہے لیکن اللہ کو مانتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ دوہری قسم کی سمجھایا ان دو آیتوں میں یہ ہے کہ قیامت والے دن نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان ہے تو بھلے میاں کافر بھی ہو اللہ اس بیوی کو جنت لازمی عطا فرمائے گا, اور اگر ایمان نہیں ہے تو میاں بھلے نبی بھی کیوں نہ ہو لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایسی عورتیں دوزخ میں ڈال دی جائیں گی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ.
اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی عفت عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں.
28 سپارے مکمل ہو گئے اللہ کی رحمت سے، اب 29 سپارہ شروع ہونے لگا ہے، سورۃ ملک کا آغاز ہونے لگا ہے۔ سورۃ ملک شروع کرنے سے قبل ایک حدیث پاک میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اسے میں جملہ بنا کر یوں کہنے لگا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ ملک لازمی پڑھا کرو۔ فرمایا کہ سورۃ ملک پڑھ کر سونے والا جب قبر میں جائے گا، اگر عذاب سامنے سے آنے لگے گا سورۃ ملک درمیان میں آ جائے گی، عذاب دائیں طرف سے آنے لگے گا سورۃ ملک درمیان میں آ جائے گی، اللہ کا عذاب جدھر سے بھی آنے لگے گا سورۃ ملک درمیان میں آ کر کے بندے کو اللہ کے عذاب سے محفوظ فرما لے گی۔ ٹوٹل دو رکوع بنتے ہیں، مجھ جیسا سلو رفتار سے پڑھنے والا بندہ بھی 3 منٹوں میں آرام سے پڑھ لیتا ہے سورۃ ملک، 3 منٹوں میں، چلو 4 منٹوں میں۔ اگر 4 منٹ کی ڈیلی محنت ہو جائے اور قبر کے عذاب سے بچ جایا جائے تو فیصلہ خود کر لو کہ سودا مہنگا تو نہیں ہے، صرف 4 منٹ کی محنت سے۔ دوسرا، آج جمعۃ المبارک کا دن گزرا، پھر آپ کو میں بات ذرا دہرانے لگا ہوں، جو بندہ ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ کہف تلاوت کرتا ہے، یہ تقریباً 15-20 منٹ اس کی تلاوت پر لگ جاتے ہیں، تو وہ 10 دن تک اللہ کے نور میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ذرا دہرائی ہیں۔ اب میں سورۃ ملک کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ آج تھوڑی سی مجبوری ہے، سمجھیں کہ وہ آواز میں تناؤ اور زور اس لیے نہیں آ سکتا، جیسے وہ گاڑی کے اندر کوئی بچوں کے سیل ڈلے ہوتے ہیں تو وہ گرے تو وہ ٹوٹ کر کھڑکتے رہتے ہیں نا، آج میرے سر میں کچھ درد اس طرح کا ہے کہ تھوڑا سا ذرا اونچا بولو تو جیسے کھڑک رہا ہوتا نا اندر سے دماغ، وہ اس طرح کا درد اللہ پاک نے آج مجھے نصیب فرمایا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ سبق کا ناغا نہ ہو، باقی میں ذرا آہستہ آہستہ پڑھ لوں گا، تو آج میں ذرا وہ جوش ووش نہ دکھاؤں گا، تو انشاءاللہ سبق کا ناغا اللہ کی رحمت سے ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن ذرا آج ٹھنڈے ٹھنڈے لہجوں کو آپ اپنی سبحان اللہ سے گرماتے رہو، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی اگر میں آج ٹھنڈا ٹھنڈا ہوں تو آپ تو ٹھنڈے نہیں ہونا ماشاء اللہ، استاد ہم بھی ٹھنڈ نہیں ہیں، سردی بڑی ہے۔ اگر میرے پاس کوئی بڑی دیگ ہوتی نا، یقین جانو تو میں تم سب کو انڈے ابال کر کھلاتا۔ کہ اتنی بڑی میں دیگ کہاں سے لاؤں کہ جس کے اندر انڈے ابلے، یار اب تو چلو نہیں کھائے نا، غلطی ہوئی ہے نا، نہیں کھان لبے نہ سے غلط چلی ہے نا، تو جناب اگر میرے پاس کوئی بڑا سارا کڑاہا ہوتا تو اگر مچھلی تر کر کھلاتا، چلو اب 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 تو بیدار ہو جاؤ نا، نہیں تو نہ سے مزیدار بات تو میں نے کی ہے نا آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے۔
تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔
بڑی برکتوں والی ہے وہ ہستی جس کے قبضۂ قدرت میں سب ملک اور سب موجود ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، وہ زبردست اور بخشش فرمانے والا ہے۔
زندگی اور موت کا ایک مقصد کل ہم نے جانا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں۔ صرف الفاظ ہی بدلے ہیں، مقصد اب بھی وہی ہے، زندگی اور موت بنانے سے مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہے۔ امتحان ہے کیا؟ کون سر رکھتا ہے سجدے کے لیے، کون نہیں رکھتا، آزمانا چاہتے ہیں تمہیں، ہے بات وہی ہے، لیکن انداز ہی صرف اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرمایا ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور،
جس نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا فرمایا، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی رخنہ اور بدزیب چیز نہیں دیکھے گا، پس اپنی نگاہ کو ذرا پلٹا، کیا کوئی غیر مناسب اور غیر موضوع چیز نظر آتی ہے؟
اپنی قدرت میں اللہ پاک نے غور و فکر کرنے کا وہ چیلنج والا انداز جیسے ہوتا ہے، دیکھو نا بار بار دیکھو، کوئی فطور نظر آتا ہے؟ ہم نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، کوئی خرابی اس میں نظر آتی ہے آپ کو؟ ہم چھوٹی سی بلڈنگ بنائے تو اس کے اندر 20-20 خرابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کہا دیکھو صدیاں گزر گئی ہیں، ہم نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، کئی بار دیکھو تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی شے میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير،
پھر دوبارہ نگاہ کو پلٹا کر دیکھ، نظر تیری ہی طرف تھک ہار کر لوٹائے گی۔
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير،
اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو سنسار کرنے کا سبب بنایا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
ستاروں کے فائدے کتنے ہیں؟ تین قرآن حکیم نے کم از کم بیان کیے، ایک ساتویں سپارے میں، اور وہ فائدہ یہ ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ستارے ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ نشان لگا لو تم نے جانا کدھر ہے، راہ کدھر ہے، تو اندھیروں میں تمہیں راستہ بتانے کے لیے ستاروں کا نظام ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو ستاروں کی تخلیق کا ایک قرآنی مقصد یہ ہے، اور دوسرا ہم یہاں پڑھ رہے ہیں زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ستارے اس لیے اللہ نے آسمان پر لگائے ہیں تاکہ رات کو جب تم آسمان دیکھو تمہیں سونا لگے، یعنی آسمان کی پریزنٹیشن کے لیے، اس کو بیوٹیفل بنا کر پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے ستارے جو ہے اس کے اندر جڑ دیے ہیں۔ اور سبحان اللہ، میں چلو یہاں سے یہ تو سمجھوں گا نا کہ اندھیری رات کے آسمان بھی ہوں تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ جب میرے بندے دیکھیں تو ان کو اچھا لگے، جب میرے بندے دیکھیں تو ان کو اچھا لگے۔ لہذا اپنی زندگی کے کئی مواقع پر، اپنی زندگی کے کئی معاملات میں کوشش کیا کرو کہ اپنے آپ کو ذرا پریزنٹیشن ذرا اچھی سی ہو، تاکہ میں اپنے طلبا سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں اگر جامعہ کے اندر نہ بھی ہوں نا تو میرے نہ ہونے کے باوجود جو تمہاری ڈیوٹیاں ہیں، جھاڑو دینا، برتن رکھنا، صفائیاں کرنا، تو وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے اگر کوئی مہمان اچانک بھی آ جائے تو وہ آ کر کے تو دیکھے تو یہ نہ کہے، وہ ایسے ہوتے ہیں مولوی لوگ، اہل علم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا لہجہ کچھ ایسا ہو، واہ ماشاء اللہ ہم نے تو کیا سمجھا تھا، لیکن قرآن پڑھنے والے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ اس طریقے سے اپنا ماحول بنا کے رکھو، کہتا رہتا ہوں پھر بچے ہیں، کوئی نہ کوئی سستی ان سے ہو ہی جاتی ہے، تو اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنا۔ میں یہاں سے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر تین چیز یہ ہے کہ ستاروں کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ آسمانوں پر جب شیطان جاتے ہیں، اوپر جنات جاتے ہیں خبریں چوری کرنے کے لیے، تو ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ان پر پڑتے ہیں۔ اس بات کا حوالہ آج یا پھر کل سورۃ الجن میں آنے والا ہے، وہ ایک جن نے، جنوں کا ایک وفد تھا تو اس نے حضور کی کچھ باتیں سنی، قرآن سنا تو جا کر بتا رہا ہے، تو پھر وہ کرتے 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 یہ بھی کہتا ہے ہم قرآن سن کر آئے ہیں نا، تو اب بھائی ہمارا داخلہ آسمانوں پر منع ہو گیا، اب ہم جب اوپر جاتے ہیں تو آگے سے ستارے پڑتے ہیں، ہم ستاروں کے برست مارے جاتے ہیں، ہمیں پھر ہمیں واپس باغ آنا ہوتا ہے۔ یہ تین تخلیقی مقاصد ہیں قرآن نے جو بیان کیے ہیں، چوتھا ہے ہی نہیں ہے، ستاروں سے تمہاری قسمت کا حال پتا کیا جائے، یہ مقصد ہی نہیں، قرآن پاک اس مقصد کو بیان ہی نہیں کرتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ڈی گریڈ کیا، میں ڈی گریڈ میں کہوں گا، یہ بھی شاید مجھ سے کم بولا گیا، زیڈ گریڈ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے، زیڈ گریڈ کیا کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، خیر بنا لے 40 دن کی نماز ضائع کر بیٹھا ہے۔ اس لیے توکل علی اللہ سب سے اچھی چیز ہے، ان نجومی بابوں کے پاس جانے کی کوئی ایسی ضرورت ہماری کم از کم نہیں ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
اور ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو اپنے رب سے انکار کرتے ہیں، اور وہ بہت بری جو لوٹنے کی جگہ ہے۔
اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ،
جب انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے اور آگ جوش مار رہی ہوگی۔
جہنم میں رنگ برنگی خوفناک آوازیں، ہر آواز ہی خوفناک ہے، کبھی دیکھ پکتے دیکھی ہو لکڑیوں پر تو ہر تھوڑی تھوڑی دیکھ بعد تڑاخ 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 کی آواز آتی ہے، تو تھوڑی کوئی لکڑیاں ہوں، 5-6 چھوڑے ہوتے ہیں جو دیکھ کے نیچے گزرے ہوتے ہیں، تو ہر منٹ میں 7-8-10 آوازیں تو آئی جاتی ہیں۔ تو جہاں حال یہ ہو، اندر لکڑیاں بھی ہوں، پتھر بھی ہوں، انسان بھی ہوں، چیخے مار رہے ہوں، رو رہے ہوں، پیٹ رہے ہوں، حال دہائی میں جا رہے ہوں، تو اس کی آواز تو دور سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے وہ کہا سمعوا لها شهيقا وهي تفور، جب اہل دوزخ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اندر جا کر بڑا شور و گل، چنگاڑنا، رینکنا محسوس کریں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتھا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر،
ایسا لگتا ہے کہ وہ غضب کی شدت میں پھٹ جائے گی، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا دوزخ پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے کے لیے عظیم ہستی آئی تھی لیکن ہم نے تکذیب کی اور کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم لوگ ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔
تو یہ ہم 24ویں سپارے میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، اس سے پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، فرشتے پوچھیں کہ ضرور کوئی نبی نہیں آیا تھا، وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں نبی آئے تو وہ قوم پھر دوزخ میں نہیں جاتی ہوتی، وہ تو جنت میں جاتی ہوتی ہے، تو تم ادھر کیا کر رہے ہو، وہ کہیں کہ نبی تو آیا تھا بس ہماری اپنی شومی قسمت ہے, ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم نے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا. اب وہ اظہار رنج یوں کریں گے, اہل دوزخ اظہار رنج یوں کریں گے کیسے, اور وہ آج ہمارے پاس موقع ہے جو اظہار رنج ادھر جا کر کسی نے کرنا ہے تو ابھی تک ہمارے پاس موقع ہے, زندگی کی آمد و رفت ہے, سانسیں چل رہی ہیں, تو ہم وہ رنج آج ہی ختم کر سکتے ہیں اگر اللہ توفیق سے نوازے تو. اور ذرا دیکھتے ہیں کیا اظہار غم. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ,
اور بولے اگر ہم بات سن لیتے اور غور و فکر کر لیتے تو جہنم والوں میں نہ ہوتے.
غلطی ہو گئی ہم سے, اگر سرکار کی بات مانی ہوتی آئے دوزخ میں نہ جاتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ,
سو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا, سو پھٹکار ہو دوزخ والوں کے لیے.
اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ,
بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے.
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ,
تم اپنی بات کو چھپا کر کہو یا ظاہر کرو, بے شک وہ تو دلوں تک کی جاننے والا ہے.
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ,
کیا پیدا کرنے والا جانتا نہیں اور وہی ہے باریک بین اور خوب خبردار.
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور,
وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست اور تابع کر دیا, سو چلو اس کی راہوں میں اور کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور اسی کے سامنے اکٹھا ہونا ہے.
أأمنتم من في السماء ان يقصف بكم الارض فاذا هي تمور,
کیا تم آسمان والے سے معمور ہو گئے ہوں کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک جب وہ لرز اٹھے.
یعنی آج کے دور میں بھی دیکھو, یعنی نیٹ کے تھرو کتنی پکچرز اور کتنی کلپس آپ دیکھتے رہتے ہو, اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو زمین پوری کی پوری دھنس جاتی ہے, لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے, پہاڑوں کے بڑے بڑے حصے جو ہیں وہ ریڑھتے ریڑھتے کئی مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. یہ صرف ما یہلکونا الا الدہر نہیں ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو زمانہ ایسا کر رہا ہے, یہ وہ کہانی نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے بڑی زبردست قوت کار فرما ہوتی ہے جو پہاڑوں کو ہٹا دے, پہاڑوں کو لرزا دے, زمین کو دھنسا دے. تو یہ معاملات قیامت تک چلتے رہیں گے. زلزلے خاص کر کے قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں ویسے آئے دن. آپ کو بھی جیتے ہوئے کافی سال تو ہو گئے, مجھے بھی اب 39 سال پورے ہو رہے ہیں, تو پہلے زمانوں میں زلزلے کی خبر کبھی سنا کرتے تھے, زلزلے کی خبر, قتل کی خبر کبھی سنا کرتے تھے, لیکن قتل زیادہ ہو جائے گا قیامت کی نشانی ہے. اب تو ہر دن قتل کی خبریں ٹی وی پر چل رہی ہوتی ہیں, زلزلہ ہر چوتھے دن کہیں نہ کہیں آیا ہوتا ہے. تو قیامت میرے بھائی بات وہی ہے, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, قیامت قریب آ گئی ہے پر لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير,
کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ بھیجے تم پر تیز ہواؤں کے جھکڑ, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ڈرانا کیا ہوتا ہے.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير,
اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی تو کیسا انجام رہا انکار کا.
اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير,
کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے اور سمیٹتے نہیں دیکھا, رحمان کے سوا کون ہے جو انہیں فضا میں تھامے, بے شک وہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا.
یہ دیکھو یہ ٹیشو ہے, میں اسے چھوڑنے لگا ہوں تو چاہتا ہوں کہ ہوا میں رکا رہے, نہیں رک سکتا, ایک ہلکا سا وزن اگر اسے ترازو میں ڈالو تو شاید اس کا وہ الیکٹرک ترازو جو ہوتا ہے شاید وہ بھی اس کو کیچ نہ کر سکے, شاید اتنا کم وزن ہے اس کا, لیکن ہم اتنے کم وزن والے کو فضا میں روک نہیں سکتے. لیکن یہ گدھ, یہ شکرا, یہ شاہین, یہ 15-15, 20-20 کلو کے بھی ہوتے ہیں. آپ کا علم ہونا چاہیے وہ اڑنے والی جو گدھ ہے یہ 15-15, 18-18 کلو کی بھی ہوتی ہے. آپ زرنوجی کو اٹھا کر پڑھ لو, آپ کو پتا لگ جائے گا, جو حیاتیات پر کتاب لکھی گئی ہے زرنوجی کی طرف سے, تو علامہ دبیری کو پڑھ لو. تو میں یہ اتنے بڑے بڑے, میں کہتا ہوں جہازوں کو دیکھ لو, یہ گر نہیں رہے ہیں. رب کائنات نے کہا ما یمسکہن الا الرحمن, انہیں رحمان نے فضاؤں میں روکا ہوا ہے, اگر وہ چاہے تو پھر یہ گر جائیں. یہ جو گر نہیں رہے تو اللہ کوئی طاقت ہے, کوئی اینٹی طاقت ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے. وغیرہ وزن کا تو وزن کی تو شان یہ ہے کہ وہ زمین کی جو کشش ہے ثقل ہوتی ہے وہ کھینچتی ہے, اگر یہ رکے ہوئے ہیں تو اللہ نے انہیں روکا ہوا ہے.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
ایسا بھلا کون ہو سکتا ہے جو تمہارا لشکر بن جائے جو رحمان کو چھوڑ کر تمہاری مدد کرے, کافر لوگ نہیں مگر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں.
امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
بھلا ایسا کوئی ہو سکتا ہے جو تم کو روزی دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے, بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت سے چپک ہی گئے.
یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ سوالیہ انداز میں نعمتوں کا بیان ہوتا ہے. سوالیہ انداز میں بتاؤ نا, زمین و آسمان کس نے بنایا؟ ہے جی اللہ نے. یہ درخت تم پیدا کرتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ 27ویں سپارے کے اندر سٹائل آیا. یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ سوالیہ انداز میں اللہ پاک اپنی نعمتیں بیان فرما رہا ہے. افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم.
کیا وہ شخص جو چہرے کے بل الٹا ہو کر چلے وہ زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ شخص جو صراط مستقیم پر چلے؟
یہ دو بندوں کی مثال دے کر سمجھائیے. دیکھو میں کھڑا ہوں, کھڑا ہو کر میری آنکھیں اوپر ہیں, میں اب چلوں تو میں زیادہ کچھ سفر طے کر سکتا ہوں, منزل پر پہنچ سکتا ہوں, یا وہ جو الٹا ہو کر تو پاؤں اوپر کر لے تو چلے؟ مانا جس کا پاؤں, ایک تو بندہ جب الٹا ہو جائے تو شاید اسے الٹی نظر آتی ہے, پہلی بات یہ ہے. وہ کئی ویوز ایسے ہوتے ہیں جو چینج ہو جاتے ہیں, بندہ محسوس کرتا ہے ویسے کچھ اور ہوتا ہے. تو الٹا ہو رہا تو وہ کیا, وہ اس کو عجیب سا. بچپن میں یار میں شرارتیں کرتا رہا ہوں, آپ بھی شرارتیں کرتے رہے ہیں, وہ دیوار کے ساتھ پاؤں اوپر کھڑے کر دینا, یہ شرارتیں بچے کرتے ہوتے ہیں. تو وہ سارا معاملہ ماحول ہی سارا الٹا پلٹا نظر آتا ہے. تو اب جو الٹا ہو کر چلنے والا ہے اس کی نظر دور تک نہیں دیکھتی ہے, وہ پست پست ہوتی ہے تو بس وہ قریب تک ہی دیکھتی ہے. بندہ کھڑا ہو وہ دور تک دیکھتا ہے. سمجھایا یہ ہے کہ جو مصطفی صراط مستقیم سے ہٹا ہوتا ہے وہ سمجھو کہ جیسے الٹا ہو چکا ہے, نہ وہ منزل پر پہنچے گا, نہ زیادہ سفر طے کر سکتا ہے, نہ زیادہ عروج کر سکتا ہے. اور جو مصطفی راہوں پر ہوتا ہے وہ سیدھا ہو کر چل رہا ہوتا ہے, گویا ایک محمدی غلام کی نظر وہاں تک بھی ہوتی ہے جہاں تک کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. تو دور دراز تک, یہاں تک, یہاں تک, یہاں تک, یہاں تک, یہاں تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہاں تک بول دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ تیری قسمت میں بیٹا ہے ہی کوئی نہیں. ابھی لوح محفوظ پڑھ کر میں نے دیکھا ہے تیری قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں ہے. یزید بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو آپ کے ہم اثر بزرگ فرماتے ہیں, یار رات کو آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے رات کو آپ کو؟ میں حضوری میں تھا, حضوری دربار میں پہنچا تھا, آپ نظر نہیں آئے. تو بایزید کہنے لگے میں ادھر ہی تھا, اصل میں تو پردے کے اس طرف تھا, میں پردے کے اس طرف تھا, اس لیے میں تجھے نظر نہیں آ سکا. یہ جو جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دربار کی حضوری نصیب فرما دے, یا جنہیں اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حضوری عطا فرما دے, تو مجھے سورۃ یوسف کے الفاظ اس موقع پر اچھے یاد پڑ گئے ہیں. اعلی بصیرت انا ومن اتبعنی, اللہ دل کی آنکھیں ان کی روشن کرتا ہے جو نبیوں کے نقش قدم پر ہوتے ہیں. ان کی دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں, بیٹھے وہ کہاں ہوتے ہیں اور وہ دیکھ کہاں رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکا یہ ہوتا کیسے ہے.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
فرمائیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو.
قل هو الذي تراكم في الارض واليه تحشرون.
فرمائیے وہی ہے جس نے تمہاری ذریت زمین میں رکھی اور اسی کی طرف تم نے جمع ہونا ہے.
ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين.
اور کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو.
قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين.
فرمائیے بے شک اس کا پورا علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
بس جب اسے قریب سے دیکھیں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہوگا, اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے.
جو لوگ مستقل میرے درس قرآن میں آنے والے نہیں ہیں وہ توجہ کریں, ایک نئی چیز ان کے بتانے لگا. جو آنے والے ہیں وہ چونکہ کہیں نہ کہیں میرا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے, تو وہ ادھر کی کہانی ادھر سن لیتے ہیں, ادھر کی کہانی ادھر سن لیتے ہیں. آیت میں پڑھتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, تو کہانی ذرا پہلے سن لیں آپ, انشاءاللہ پھر آیت میں آپ کو لطافت محسوس ہوگی. کافروں نے ہر حربا استعمال کر لیا, ہر پروپیگنڈا کر لیا, ہر انعد کا راستہ, ہر ضد, ہر شرارت, ہر پلان, ہر منصوبہ, ہر بار اللہ نے کافروں کو ناکام کر دیا. رسول پاک علیہ السلام کے مقابلے میں ہر بار ناکام کر دیا. تو آج ان کا ایک حربہ یہاں استعمال بتایا جانے لگا ہے, اور ایک حربہ اگلی سورت کے بالکل آخری آیت میں بتایا جانے لگا ہے. خطرناک شرارت, اور یہ وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو تو مانتے تھے مشرکین مکہ, اللہ کو مانتے تھے, یہ برائی نہیں تھی. برائی یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو مانتے تھے, یہ بھی خدا ہے. برائی اصل میں یہ تھی, اللہ کو مانتے تھے. آج انہوں نے پلان کیا کہ آؤ اللہ کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ جو محمد ہے ہم بڑا تنگ آئے ہوئے ہیں اس سے, تو ہی ہماری مدد کر, ہم تجھے مانتے تو ہیں, اس کو اٹھا ہی لے. خاموشی سے خفیہ خفیہ اللہ کے ہاں جا کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو محمد کو اٹھا ہی لے. رب کے آئینات نے سویرے یہ بات حضور کو بتا دی, راتی آئے سن ایک گل کہہ سن کہہ رہے سن, راتی آئے سن سونے ہو تو ایک گل کر کے گئے نا کہ ہے محمد پاک کو اٹھا لو. اب آپ نے ان کو دینا ہے جواب, وہ جواب کیا ہے؟ جواب میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, ترجمہ میں اپنے الفاظ میں ڈھال کر آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جواب یہ ہے, اچھا راتی تم میری موت کی دعا کرنے کے لیے گئے تھے, وہ ظالموں اگر میں محمد نہ رہا تو میرے ہونے کی وجہ سے اللہ نے جو تمہیں پناہ دی ہوئی ہے, اگر میں نہ رہا تمہیں پناہ کون دے گا؟ تم جو رات کو میرے مرنے کی دعا کرنے کے لیے چلے گئے ہو, اگر میں محمد نہ رہا پھر تمہاری پشت پناہی کون کرے گا؟ یہ میں ہوں تو تم بچے ہوئے ہو. استاد صاحب بات واضح کرو. رب کائنات نے کہا مابو بتاؤ ان کو اڑا دوں یا ان کی پشتوں سے جو نسلیں ہیں وہ نکال لوں, بتاؤ کیا کروں؟ کہا مولا ان کو نہ اڑا, ان کو رہنے دے تاکہ ان کی پشتوں میں جو ایماندار نسلیں ہیں وہ تو بچ جائیں نا. یہ رسول اللہ علیہ السلام کا کمپرومائز, معاہدہ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کا معاہدہ. تو مابو ان کو بتاؤ یہ آپ کی موت کی دعائیں کر رہے ہیں, اگر میں محمد نہ رہا پھر تمہیں پشت پناہی کون دے گا؟ پھر تم کس کے ذریعے اور وسیلے سے بچے رہو گے؟ اب ہم آیت کی لذت اٹھاتے ہیں. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
فرمائیے بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کون ہے جو منکر حق کو دردناک عذاب سے بچا لے گا؟
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
آپ فرمائیے وہی رحمان ہے, ہم اس پر ایمان لائے اور ہمارا توکل اسی پر ہوا, سو ان قریب تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہے.
قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين.
آپ فرمائیے اچھا ذرا یہ تو بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں تازہ پانی کا چشمہ جاری کر دے؟
اچھا یہ تو بات ہم پہلے بھی جان چکے ہیں, یہ پانی بورنگ کے لیے بڑا مؤثر وظیفہ ہے, ہر دعا ہی مؤثر وظیفہ ہے, لیکن اس میں اقرار ہے نا خاص کر کے, بولا تیرے سوا پانی کوئی واپس دے نہیں سکتا ہے, تو ہی ہے جو پانی دے دے تو تیری بڑی مہربانی ہے. یہ جو آیت, جو لوگ روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھنے کے عادی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ عادت دائم فرما دے, ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی یہ آخری آیت پڑھی جائے تو ایک جملہ ہے وہ کہنا لازمی ہوتا ہے. عربی نہ آتی ہو تو اردو میں بول دو, پٹواری میں بول دو, اللہ کو ساری زبانیں پتہ ہیں, پٹواری میں بول دو, وہ سب کا رب ہے. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ کو اگر اللہ پانی زمین میں لے جائے تو اللہ کے سوا کون تمہیں لا کر دے سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہمیں آگے سے یہ کہنا چاہیے لا یاتینا الا اللہ, اللہ کے سوا ہمیں کوئی بھی پانی لا کر نہیں دے سکتا. یہ ہے جواب. اگر نہیں آتی عربی تو نہ صحیح, اردو میں کہہ سکتے ہو مولا تیرے سوا کوئی پانی لا کر نہیں دے سکتا. اگر اردو آتی ہے, کیوں نہیں آتی, جو لوگ اردو سے زیادہ پٹواری کا زیادہ شوق ہے, مولا تو ہی ہیں جڑا میں کہ پانی واپس دے چھوڑے ہیں. پتہ نہیں میں صحیح بولی ہے کہ نہیں, لیکن وہ پٹواری کے اندر کہا جا سکتا ہے, پشتو کے اندر کہا جا سکتا ہے, انگریزی میں کہا جا سکتا ہے, جون سی بھی لینگویج آپ کو آتی ہے. تو آگے سے جواب, ویسے بھی آپ نے سورۃ الرحمن سنی نہیں ہے, حضور نے کہا جن صحیح تھے وہ ہر بار جب میں کہتا نا فبی ای آلائی ربکما تکذبان, تو آگے سے کہتے تھے مولا ہم تیرے کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے. تو آگے سے یہاں یہ مسئلہ مستحب درجے کا مسئلہ ہے, لیکن کہنے میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میرے سوا انہیں پانے کا کوئی گھونٹ بھی نہیں پلا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان.
نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون, وانک لک لاجرا غیر ممنون, وانک لعلی خلق عظیم, فستبصر ویبصرون بایکم المفتون, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین.
نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں, آپ کے رب کی نعمت سے آپ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے, بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے, اور یقیناً ہر قسم کا عظیم اخلاق آپ کی دسترس میں ہے, تو عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. کہ تم میں سے کون فتنوں میں گرا ہے، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک جائے، اور وہی ہے جو ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔
ان آیات کا پس منظر ہم تھوڑا کو اتنا جانیں گے کہ ولید بن مغیرہ یہ بڑے کافروں میں سے ایک کافر ہے، سرغنے قسم کے کافروں میں سے ایک کافر ہے، اور اس نے ایک نئی چال چلی رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف۔ اس نے اپنی ساری جائیداد کی دستاویز اکٹھی کی، جو بھی لکھت پڑھت کا نظام جس دور میں بھی رہا، اس نے وہ سارے کاغذ اکٹھے کیے، پلاٹ شلاٹ جو اس کے بنتے تھے، گھر شہر دکان شکانے، اور حضور کے پاس آفر لگانے کے لیے آ گیا۔ کہنے لگا کہ جیسے کاغذ سارے فائلیں پکڑی، یا اللہ محمد اگر چاہتے تو یہ ساری لے لو، پر ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ ساری لے لو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو چاہے تو یہ زمین کی ملکیت میں تجھے دے سکتا ہوں، یعنی زمین او لمبی چوڑی زمینیں تیرے نام کر سکتا ہوں اگر تو چاہے تو۔ آفر دینے آیا تھا تو رال ٹپک پڑی، کہنے کا پر کرنا کیا ہوگا؟ وغیرہ کہتا ہے اچھا نہیں، وہ زمینیں مجھے دو گے تو مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ حضور نے کہا کچھ لمبا چوڑا کام نہیں، بس اتنا ہی کرنا پڑے گا، تو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا اس پر حضور کے کلمات وہ قرآن کے تھے، یہ زمین جو ہے ہم اپنے متقی بندوں کو دے دیتے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو میں کہتا ہوں بڑے بڑے آستانوں کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ نا، تم سب کے پاس مل کر اتنی زمین نہیں ہوگی جتنی ان میں سے کسی ایک کے پاس ہوگی۔ اب اسے نہ ہونا کہ کہاں سے آ گئی، اللہ دینے والا ہوتا ہے، انہیں گوڑا شریف والوں کے پاس تمہارا سارا شہر ایک پاس ہو جائے، اللہ نے ان ملنگوں کو ان سے زیادہ عطا فرمایا ہوگا۔ بڑے بڑے آستانوں پر جاؤ، خیر یہ بحث میں نہیں کرتا۔ اچھا تو جب یہ کہا نا تو ولید بن مغیرہ کو بڑی افسردگی ہوئی، ناکام ہوا کہ میں کیا سمجھ رہا تھا، اور یہاں تو میری زمین کی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہماری زمین کی۔ تو نعوذ باللہ یہ کہتے کہتے دفع ہوا، پاگل ہے، میں زمین کی آفر کر رہا تھا اور پتہ نہیں چلا اسے میں کیا کہہ رہا ہوں، مجنون ہے، مجنون مجنون کہتے، عربی مجنون کہتے تھے، پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کو یہ کہا اس نے، سرکار دو عالم کے قلب ناز پر صدمہ تو ہوتا ہے۔ اب اور قرآن کا یہ منظر دیکھو، نون والقلم وما یسطرون، قسم سے قسم سے قسم سے تیرے رب دی سو محبوب تو پاگل تے نہیں، اے جھوٹ بولتا پیسی، اے جھوٹ بولتا پیسی، تو سب پاگل تھوڑے ہو، جھوٹا تھا ایک آدمی جھوٹا تھا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ہمارے نام پر جو اتنی آپ تہمتیں سہتے ہو آپ کو اجر ایسا دیں گے جو کبھی ختم ہونے ہی کو نہیں آئے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کتنے بڑے اخلاق ہیں حضور کی، اللہ تعالیٰ اپنی شان سے نعت بیان فرما رہا ہے، آپ بڑے اخلاق ہیں، کافر کیا سے کیا کہہ کر چلا گیا پر آپ نے صبر کر لیا، بڑے اخلاق ہیں آپ کے۔ اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو وہ خراج عزت پیش فرمایا کہ بڑے اخلاق ہیں جی آپ کے۔ چونکہ اس وقت میں ورائٹی ڈسپلے کر رہا ہوں، وغیرہ انک لعلی خلق عظیم کی گہرائی میں جو کچھ ہے وہ ایک الگ میں بیان کر چکا ہوں، صرف یہ نہیں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے وغیرہ، بڑا کچھ بیان کرتا کر چکا ہوں، ٹائم ہوتا ہے میرے پاس، جب ہوتا ہے تو بیان کرتا بھی ہوں۔ تو اس آیت پر میں 6, 7, 8, 9 نشستیں اللہ کے فضل سے میں اپنے دوستوں کو سنا چکا ہوں، وہ سکا دعویٰ نہیں کرتا کہ یار وہ ٹائم تھوڑا تو میں کچھ بیان نہیں کر سکا، جب ٹائم ہوتا ہے تو باقاعدہ اللہ کے حکم سے بیان کرتا ہوں۔ رہی بات یہ کہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ محمد مجنون ہے، فاسا تو بصیرو وایو بصیرون، ان قریب وقت گزرے گا، محبوب آپ بھی دیکھنا، ہم بھی دیکھیں گے، زمانہ دیکھے گا کہ آپ کو جو کہہ کر گیا تھا اصل پاگل تو پاگل کا پتر تو یہ ہے، مفہوم کون ہے یہ ان قریب آپ کو پتا چل جائے گا۔ سرکار دو عالم کو تسلیاں دیں، اب وہ جا رہا تھا تو قرآن اس کے پیچھے جیسے آوازیں مار رہا تھا، چھوٹا نہ ہو تو کہیں کا، بدماش نہ ہو تو کہیں کا، وہ الفاظ ہم قرآن کے پڑھتے ہیں ابھی، وہ پڑھ رہے ہیں قرآن نے پیچھے سے جیسے ڈانٹا، لا تطیع کل اللہ مہین مشاء اما بن امین منع للخیر معتد عصیم، قرآن نے پیچھا کیا، تعاقب کیا، ایک بار سن لو پھر ہم تلاوت کر لیتے ہیں، رب کا آئینہ تھا کہ جھٹلانے والا نہ ہو تو کہیں کا، کسرے کھانے والا، زلیل تانے مارنے والا، ادھر کی ادھر لگانے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہگار، حرامی، زنیم، عتل بعد ذلک زنیم،
حرامی کہیں کا،
سرکار کو کیا کہہ کر چلا گیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کر کے جائے کہاں؟ قرآن کہتا ہے کوئی بولے نہ بولے میں تو بولوں گا۔
آپ محسوس نہیں کر گئے کہ پہلے سرکار کو محبوب نہیں نہیں ہاتھ دھو گئی، تسا پاگل ہو سکتے ہو، ہاتھ دھو گئی، ظالم جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹا کہیں گا
نہ، نا آپ کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے،
قرآن کے الفاظ میں جوش ہے۔ اب اگر میں یہ سٹائل نہ کہتا پھر وہ لذت کہاں سے آتی؟ جس طرح کا ماحول ہو اس ماحول کو لہجوں میں اتارنا پڑتا ہے نا،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیں ہمیں ذرا مہذب کہنے کا کلام. میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی لذت باقی رہے, ورنہ یہاں مولانا عمر اچھروی والا سٹائل چلایا جا سکتا ہے, عبد الغفور ہزاروی صاحب والا سٹائل چلایا جا سکتا ہے, اور جلیل القدر جلیل الغضب علماء کا سٹائل چلایا, اور یوسف ٹوکے والے صاحب کا سٹائل چلایا جا سکتا ہے, ٹوکے والی سرکار کا سٹائل چلایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے مشائخ نے کہا کہ بس وہ قرآن کے پیچھے پیچھے رہو, وہ ٹھیک ہے, قرآن تھوڑی خود تھوڑی کیا کام کرتا ہے, حرامی کہیں جانا ہوتا رسول اللہ کو کیا کہہ کر جا رہا ہے. آپ یہ ترجمہ سنتے ہیں, فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين.
تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ فرمانا, وہ تو دل سے چاہتے ہیں,
یعنی آپ بابو دستاویز لے کر آئے تھے, نہ نہ کوئی ضرورت نہیں بات ماننے کی, کل اٹھا اپنے کاغذ نکل جا یہاں سے, اب اس کو تو بگایا اس کی بات نہیں ماننی آپ, یہ تو ہے ہی ایسا 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 ایسا. ہاں جی,
وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں, اور بات نہ ماننا.
قرآن نے کیا جملہ بولا, یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم ہو کچھ ہم نرم ہو جائیں, کمپرومائز کر لیں. جیسے اس نے کہا تھا آ کر کے ہم اپنے بتوں کو خود نہیں توڑیں گے, کہا حضور نے چلو ٹھیک ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, کہا ہم ان سے مدد نہیں ماریں گے پر سال میں ایک بار خوش کریں گے انہیں, کہا نہیں اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی, یہ بات ہم پیچھے پڑ رہے ہیں, سال میں ایک بار خوش کرنے کی اجازت تمہیں میں نہیں دے سکتا. یعنی یہ چاہتے ہیں کچھ لچک آپ پیدا کریں اور کچھ لچک ہم پیدا کریں. اچھا اس مقصد کے لیے لفظ استعمال کیا دوہن, ودو لو تدہنو فیدہنون, دوہن عربی میں کہتے ہیں تیل لگانے کو, تو تیل لگانے سے بڑے بڑے پرزے لوہے کے بھی نرم ہو جاتے ہیں. تمہارا یہ تھا کہ آپ کو ہم اسے کہتے ہیں مکھن لگانا, ہمارے ماحول کا جملہ مکھن لگانا ہے, یہ مکھن لگانے آیا تھا ظالم, یہ پیسے لگا کر نا آپ کے سامنے تو آپ کو نرم کرنے آیا تھا. اس سے کیا معلوم کہ تیرے پاس جو ہے یہ تو کھیر بھی نہیں بنتی ہے, یہ کائنات کے خزانوں کی چاپیاں اللہ نے مصطفیٰ کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہیں, اس کو کیا آیا تھا آفر لے کر, بڑی ہے کیا چورلوا, یہ ہے کیا تیرے پاس جو مصطفیٰ کو آفر لگانے کے لیے آ گیا ہے تو. جی,
اور بات نہ ماننا اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کرنے والا ذلیل ہے, عزتیں بکھیرنے والا, لگانے بچھانے میں منہمک فتنہ پرور, نیکی سے بڑھ چڑھ کر منع کرنے والا سرکش گناہگار, بد مزاج, بعد ازاں نطفہ حرام بھی.
ہاں حرام ہی ہے, نطفہ حرام کا ہے, کہاں سے آ گیا ہے,
صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت اور بیٹے رکھتا ہے.
چکر سے یہ تھا تو غرور یہ تھا کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں اور میرے پاس بیٹے زیادہ ہیں, تو رب کائنات نے انہی دونوں باتوں کو ہٹ کیا. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک وابقا, یہ دنیا کا مال ہے سارا. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين,
جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں.
اعلی حضرت کا جلال سننا ہوئے غضب, اعلی حضرت نے ترجمہ کرتے ہوئے جو جلال جھاڑا ہے نا وہ یقیناً سننے کے لائق ہے. ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ترجمہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اعلی حضرت کی وہ قلم کے اندر جو سٹ بجتی ہے نا وہ سٹ, میں آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں. سنسیمہ علی الخرطوم,
تو ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ دیں گے.
ترجمہ یہی بنتا ہے جو اقبال شاہ صاحب نے کیا, ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اس کی ناک پر ہم داغ دیں گے. اے بدماش آیا تھا ابھی, آل آل کو چڑھ تپ نہ کہیں, یہ سرکار کو کہہ کر کیا کہ وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتھلی پر داغ لگائیں گے. نہیں رکا جاتا, آل آل نہیں رکا جاتا, سور جیسی تھوتھلی لے کر تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا, یہ پلاٹ دو چار لے لو مر جانا, یہ بھی کام ہے دو زخم پہنا, کون جوگا آپ کہہ تو کون جوگا, وہ بتاؤ یار کیا کہتے ہیں کون جوگا. ہاں چلو ٹھیک ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین,
بلا شبہ ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے جب ان لوگوں نے قسم کی ضرور صبح ہوتے ہی ہم اس باغ سے پھل توڑ لائیں گے.
اصل میں یہ کہانی بیان کی جا رہی ہے, اس کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے اور وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے ان کا حشر پھر یہ ہوتا ہے, تباہی, حاصل بیان کی تباہی. وہ ماجرا یہ تھا کہ میں دو تین چار لائنوں کے اندر بات کو سمیٹ دیتا ہوں. اس باغ کا نام تھا براوان, یہ باغ یمن کے علاقے سے قریب تھا. اس کا مالک ایک نیک آدمی تھا جو باغ کے میوے اور پھل فروٹ اکثر غریبوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا. جب یہ پھل توڑنے کے لیے جاتا نا تو جو راستے میں نظر آتا, آ یار تینو پھل کھواواں, آ یار تجھے کیلے کھلاؤں, آ یار تجھے انار کھلاؤں, ساتھ لے جاتا اور وہ گرے پڑے پر تقسیم کرتا رہتا. فوت ہو گیا, بیٹے آگے نکلے نلائق, کہتے لو پھل ہم کاشت کریں سارا دن جناب کھا یہ غریب جائیں. تو انہوں نے کہا میٹنگ آپس میں یہ کی, یہ قرآن بیان کر رہا ہے, میٹنگ یہ کی کل ہم جب پھل توڑنے جائیں گے نا تو منہ اندھیرے جائیں گے, منہ اندھیرے سمجھتے ہو نا, منہ اندھیرے جائیں گے, سویرے سویرے جائیں گے, اس ٹائم لوگ سوئے ہوئے ہوں گے, ہم توڑ تاڑ کر آ بھی جائیں گے, غریب باپ میں ڈھونڈتے رہیں گے کہ وہ آج توڑنے والا کوئی نہیں آیا تو ہم جا چکے ہوں گے, اس طریقے سے ہم بچت کر لیں گے. رب کا آئینہ تھا کہ دیکھو باتیں کر رہے ہیں, تم ذرا منہ اندھیرے جاؤ, آگے تمہیں ایک کیلا بھی نظر آ گیا تو بات کرنا پڑے. یعنی یہ سٹائل چونکہ اللہ کا ہے نہیں, لیکن میں دنیا میں رہ کر ادھر کی بات کرتا ہوں, ادھر کا ہم کہتے ہیں اچھا پتر تو آ صحیح. یعنی ہمارا بندوں کا سٹائل بتا رہا ہوں, اللہ کا ہرگز یہ نہیں ہے, ہم نے تڑی لگانی والا کسی کو, ہم کہتے ہیں آ صحیح, تو تیرا بندوبست کرتا ہوں میں, رب کا ہے نا, تو پوچھ صحیح ذرا ادھر, تو یہ میرے بندوں کو کہتے نا کہ ان کو نہیں دینے, سویرے سویرے تڑکے تڑکے پھل توڑ لیں گے, تو ذرا پوچھ دیکھنا کیلے اپنے پھلوں کے بغیر تجھے ہنستے نظر آئیں گے, ٹاٹا کرتے نظر آئیں گے, وہ پھل کیا کدھر ہے تمہارا. اب یہ کہانی ہے قرآن پاک کے الفاظ میں, لب لباب یہی ہے, مال کا حق ادا کرو, زکات مال کا حق ہے, زکات کی صورت میں, فطرانے کی صورت میں, عشر کی صورت میں, قربانی کی صورت میں, حج لازم ہو گیا تو حج ادا کرنے کی صورت میں, اس سے ہٹ کر غریبوں کے اندر یا رشتہ داروں کے اندر کچھ نہ کچھ دیتے رہنے کی صورت میں, یہ مالی حقوق ہے تو ان کو ادا کرتے رہنا ذمہ داری ہے. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون,
اور ان لوگوں نے انشاء اللہ نہ کہا,
ایک تو غلطی یہ ہوئی کہ غریبوں کو دینا نہیں, اور دوسرا ڈائریکٹ کہہ گئے سویرے سویرے توڑ لیں گے, ساتھ یہ نہ کہا کہ انشاء اللہ, یہ دوسری غلطی ان سے ہو گئی. اچھا قرآن کا سٹائل دیکھو, فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون,
پس اس باغ پر پھر گیا تیرے رب کی طرف سے پھرنے والا عذاب اور وہ لوگ سو رہے تھے.
اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ وہ رات کو کوئی پھیری ڈالنے والا پھیری لگا گیا, یعنی کوئی فرشتہ آیا عذاب ڈال گیا, پھل سارے برباد ہو گئے, کوئی پھیرا پا گیا, بس پیچھے بچا ہی کچھ نہ. فاصبحت کالصریم,
اس کے بعد اس باغ کی حالت کٹے ہوئے کھیت کسی ہو گئی.
فتنادوا مصبحین,
پھر وہ صبح صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگے,
ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین,
کہ سویرے سویرے اپنی کھیتی کو چلو اگر تم نے فصل کاٹ لی.
اٹھے اے جان محمد, اٹھے پتر, پھل توڑنے کے لیے غریب جاؤ, پیسہ نہیں چالے نہیں دیا, اٹھو. یعنی دو چار آوازیں لائیں ہولی ہولی, کسی کا پتہ نہ چلے, اور پھل توڑ کے لیے سویرے سویرے. فانطلقوا وهم يتخافتون,
بس وہ نکل پڑے اس حال میں کہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے.
قرآن نقشہ کھینچ کیوں رہا ہے, آپس میں ہولی ہولی باتیں کر رہے تھے, آج صحیح مزہ سی ہولی ہولی چاسا ہے, توڑ کے چاہیے انسان کسی کا پتہ نہ لگن دے, ہولی ہولی باتیں کر رہے تھے. یتخافتون آہستہ سے باتیں کر رہے تھے, باتیں کیا تھی, اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین,
کہ آج کے دن تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے.
وغدوا علی حرد قادرین,
اور تڑکے تڑکے چلو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اپنے ارادے پر قادر ہیں.
فلما رأوها قالوا انا لضالون,
بس جب اس کھیتی کو دیکھا بول پڑے بے شک ہم بھٹکنے والے ہیں.
اور یار رات نہیں کہ بولے یہ سارا باغ نہیں ہے, نقشہ ہی بدلا ہوا تھا, یار رات نہیں کہ بھول گئے, یار سویرے سویرے تڑکے اندھیرے چ آئے کہ راہ بھول گئے ہوں گے, لضالون بل نحن محرومون, دوسرے کا نہیں نہیں بھائی جی رات اے یہ ایک ہی گلی اسنی سارے باغ تک, او یہ راہ کیڑا بھول گئے, کی پہ کرنے ہو وہی راہ ہے نا, تو کہا لگتا ہے کوئی خرابی ہو گئی ہم سے, ہم محروم ہو گئے ہیں. قال اوساطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, درمیان میں جو معتدل درجے کا بھائی تھا وہ کہتا میں نے کہا بھی تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو, ایسے کلا نہ کرو, باز آئے سو تو سو سے لے, ہم تو کہتے تھے کہ ہم چپکے چپکے جا کر توڑ لیں گے, ماری گھر منی سا جو اسے لے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين,
بولے پاک ہے ہمارا پروردگار بے شک ہم ظلم کرنے والے.
فاقبل بعضهم على بعض يتناومون,
بس ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ہم آپس میں ملامت کرنے لگے.
اور اب میں ان کی وہ جھڑکیاں دینے کا سٹائل ملامت وہ ذرا نہیں کہتا, قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے, لیکن جھڑکیاں دی آپس میں, یہ مجرم طبقہ جب آپس میں ایک دوسرے کو ڈانٹتا ہے, اگر کبھی یہ تصویر دیکھی ہو, یہ پکچر, یہ سٹوری, یہ مووی آپ کی نظر سے گزری ہو نا, تو آپ اس جملے کی لذت سے بہرہ مند ہو سکتے ہو. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین,
بولے ہائے ہم برباد ہو گئے بے شک ہم سرکش تھے.
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون.
قریب ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر چیز ہمیں بدل کر دے دے, یقینا ہماری رغبتیں اپنے رب ہی کی طرف.
كذلك العذاب والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون.
عذاب یوں ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے, کاش وہ جانتے ہوتے.
میں مشکات کی ایک حدیث سے ڈیڑھ لائن کی یا دو ڈھائی لائن کی ہے شیئر کرنا چاہوں گا اسی عنوان کے بالکل اگینسٹ. مال کا حق ادا نہیں کیا تو مارے گئے. ایک مسافر, حضور فرماتے ہیں ایک مسافر سفر طے کر رہا تھا تو وہ کسی پہاڑ کے پاس سے گزرا تو اوپر کے بادل دیکھے تو بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ اس کی لحدیقاتی فلان, وہ فلانے کے باغ میں لازمی پانی پہنچانا. اللہ اپنی رحمتوں کا اظہار جب کرنا چاہے تو ایسا ہو جاتا ہے. فلانے کے باغ میں وہ نام لیا باقاعدہ بندے کا, اس نے کہا ہے یہ کیا بادل بول رہے ہیں, تھے تو اندر فرشتے نا, بادل بول رہے ہیں. وہ رک گیا, بادل برسنے والے ہیں تو دیکھو یار یہ راز کیا ہے کہ فلانے کے کھیت کو پانی پلانا. بارش برسی تو برس کر کے تو پہاڑی ٹیلوں سے نیچے آئی تو ایک ندی سے بہتی بہتی وہ پانی کے پیچھے 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 وہ دیکھا کہ وہ ایک باغ ہے تو وہ نیچے سے وہ نالی ہے تو اس کے اندر سے پانی اندر, وہ بندہ سیدھا اندر جس بھی طریقے سے سیدھا اندر. تو آگے صاحب کھڑا ہے, جاگر کا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہڑی گال ہوگی تیرا نام کیا ہے, کیوں کیوں بتاؤں کیا ماجرا ہے؟ کہا نہیں یار تو مہربانی تیرا نام کی ہے, میرا نام فلانا ہے. جو نام بنتا تھا بتایا. کہا تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ پہلی ملاقات تیرا نام کیا ہے؟ کہنے کہا یار وہ میں گزر رہا تھا تو بادلوں میں سے تیرے نام کی آواز آئی تھی کہ اس کے کھیت میں پانی لازمی پلانا. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں تو کرتا کیا ہے کہ اللہ نے اسپیشل اہتمام کیا ہے؟ کہا کرنا کیا یار, جب یہ پھل پیدا ہوتے ہیں نا تو یہ اناج غلہ مجھے ملتا ہے, تین اسے کر لیتا ہوں, ایک اپنے بچوں بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں, ایک دوبارہ زمین میں ڈالنے کے لیے, گندم دوبارہ ڈالو گے تو نکلے گی نا, ایک دوبارہ ڈالنے کے لیے رکھ لیتا ہوں حصہ, اور تیسرا حصہ میں کہتا ہوں اے اللہ تیری مخلوق کی طرح غریب اسے کھلا دیتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا اچھا راز یہی ہے, جو اللہ کی مخلوق کو کھلاتا ہے تو اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر رہنے نہیں دیتا, اللہ اس سے زیادہ اسے نواز دیتا ہے.
ان المتقین عند ربهم جنات النعیم,
بے شک تقوی داروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں بھرے باغات.
افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون,
کیا ہم مسلمانوں کو جرائم پیشہ لوگوں جیسا کر دیں گے؟ کیا ہوا تمہیں, کیسے حکم لگا رہے ہو؟
یہ آیت کئی بار پہلے بھی یہ عنوان آ چکا ہے کہ کافر لوگ مسلمانوں کو تانا مارا کرتے تھے, کیا تم نے اسلام قبول کیا, غریب کے غریب ہی رہے ہو نا, مال ہمارے پاس زیادہ ہے, لگتا ہے ہم لوگ صحیح ہیں, تو قیامت کو بھی یا جنت میں بھی اللہ ہمیں تم سے زیادہ نوازے گا, تمہیں پیچھے پیچھے رکھے گا. رب کائنات نے کہا کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون,
کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم کچھ سیکھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے ہو جو تم کو پسند ہو؟
کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, کوئی کتاب پڑھ کے آئے ہو کہ اللہ پاک تمہیں ادھر بھی نوازے گا؟
ام لکم ایمانن علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون,
یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں جنہیں قیامت کے دن پہنچنا ہی پہنچنا ہے کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم دعویٰ کر رہے ہو.
کوئی معاہدہ کیا ہمارے ساتھ بھی, قسم اٹھائی ہم نے کوئی ایسا کریں گے ہم تمہارے ساتھ.
سلہم ایہم بذلک زعیم,
پوچھو ان لوگوں سے کہ کون اس کی ضمانت دینے والا ہے.
ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین,
یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں, اگر سچے ہیں تو شریکوں کو ذرا لائیں تو صحیح.
توجہ کے ساتھ سننا, ڈرونی آیت ہے.
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون,
جس دن ساق سے پردہ ہٹایا جائے گا اور بلایا جائے گا انہیں سجدوں کی طرف تو وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے.
آیت کا جو پہلا حصہ ہے نا, لفظ بڑے ڈرونے ہیں پر معنی پتہ نہیں کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا معنی, چپ کر گئے سارے, پتہ نہیں معنی کیا ہے. متشابہات قرآن سے معنی, ترجمہ یہ ہے کہ اس دن پنڈلی ننگی ہو جائے گی.
یوم یکشف عن ساق,
قرآن نے کہا یوم یکشف عن ساق, قیامت کو پنڈلی ننگی ہو جائے گی. پتہ نہیں یار بات کیا ہے کوئی ڈرونی سی کہانی. اچھا اگلا جملہ یہ بولا گیا کہ بے نماز لوگوں کو, مجرم طبقے کو قیامت والے دن کہا جائے گا یدعون الی السجود, آؤ نہ سجدہ کر کے دکھاؤ. جو نمازی ہوں گے وہ تو فٹافٹ جھک جائیں گے, پرواہ نہیں ہوگی انہیں جھکنے کی عادت تھی, لیکن جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے ان کی پشتیں سیدھی سل اور چٹان اور پتھر اور لوہے کی طرح ہو جائیں گے, تخت کی طرح ہو جائیں گے, وہ جھک ہی نہیں سکیں گے. یہ خطرناک عنوان ہے میرے بھائی. جو ادھر نہیں جھکتا تو ایک بار امتحان ادھر ہے اس فائل کا کہ ان سے کہہ رہے گا نماز پڑھ کر دکھاؤ نا, تو وہ نماز کے لیے جھک ہی نہیں سکیں گے.
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
نگاہیں ان کی جھکی پڑی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی جا رہی ہوگی اور بے شک جب یہ لوگ تندرست تھے تو انہیں سجدوں کی جانب بلایا جاتا تھا.
میرے بھائی بات سمجھ آ گئی, جب تندرست تھے تمہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا, تم آتے ہی نہیں تھے. اس دن منہ پر ذلت چڑھی ہوگی, نظریں جھکی ہوئی ہوں گی,
نماز پڑھ سجدہ کر,
ہمت ہی نہیں ہے, وہ پشت چٹان کی طرح سخت ہوئی پڑی ہے, اب سوائے ذلیل ہوں گے اور کیا کیا جا سکتا ہے.
فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
بس رہنے دیجئے مجھے اور جو جھٹلاتا ہے اس عظیم کلام کو ہم ان قریب تدریجن انہیں گرا دیں گے, وہ جان بھی نہیں سکیں گے.
استدراج کیا ہوتا ہے, یہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, یہ بڑی سخت سزا ہوتی ہے جس کا حاصل کلام یہ ہے, بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ عطاؤں پر عطائیں زیادہ کرتا چلا جائے, تو بندہ یہ سمجھے کہ میں صحیح شے ہوں اس لیے مجھے زیادہ مل رہا ہے, اور اندر کھاتے اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں گناہگار ہوں, پتا چلے شعور آئے توبہ کے لیے آگے بڑھے, اسے پتہ ہی نہیں چل رہا, وہ توبہ کی طرف آ ہی نہیں رہا, اچانک موت آ جاتی ہے, وہ گیا دوزخ میں. عطائیں زیادہ ہوں گناہگاری کے باوجود, یہ بہت سخت سزا ہے, اس کا نام ہے استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
اور میں مہلت دوں گا انہیں, بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی قوی ہوتی ہے.
ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون.
کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ تاوان بن کر ان کے لیے بوجھل ثابت ہو رہا ہے.
ام عندهم الغیب فهم یکتبون.
یا ان کے پاس کوئی غیب کا سرچشمہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں.
فاصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم.
سو اپنے رب کے حکم پر کار بند رہیے اور مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جائیے کہ وہ کرب اور غم میں ڈوب کر پکارنے لگے.
لولا ان تدارکہ نعمتہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم.
اگر اس کے رب کی طرف سے ایک نعمت نے تدارک نہ کیا ہوتا تو وہ مذمت زدہ میدان میں پھینک دیے جاتے.
فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین.
بس ان کے رب نے ان کا انتخاب کیا اور انہیں اپنا قرب خاص رکھنے والوں میں کر لیا.
ایسا جرم کافروں کا, ایسی سازش کافروں کی جو شاید آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو, اب وہ آپ کے لیے میں تلاوت کرنے لگا ہوں, ایسی سازش جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی.
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.
اور اگر ممکن ہوتا تو یہ کافر لوگ اپنی بد نظری سے آپ کو گرا لیتے, جب وہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مجنون ہیں, اور وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے.
کافروں نے ایک سازش یہ بھی کی رسول پاک علیہ السلام کے معاملے میں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے اور وہ اپنے ماحول کے اندر مشہور بھی ہوتے ہیں, اور یار خدا خیر کرے آ گیا جائے اس کی نظر بہت لگتی ہے یار, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں. عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نظر لگانے میں بڑے ماسٹر مانے جاتے تھے, لوگ انہیں کرائے پر لے کر جایا کرتے تھے. ہاں جی, دشمنیاں نبھانے کے لیے, یعنی جس کو گرانا ہوتا نا, بھائی جی ذرا آیا جائے نا, کدھر پیسے, اتنے درہم, اتنے ریال, اتنے دینار, لو جی اس بندے کو گرانا ہے, تو انہوں نے کام صرف یہ ہوتا کہ جا کر کہتے واہ عبد الرزاق بڑا سونا لگنا ہوا ہے, وہ جا کے اس طرح کے دو تین تعریفی جملے کہتے. ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر صحت مند کڑیل اونٹ ہو تو یہ ایک نظر ڈال جائے نا, اگلے ہی دن چھری تلے نہ آیا تو گل کرے جو, اتنی ان کی نظر لگا کرتی تھی. تو شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا, اور تم ہر جگہ فیل ہو رہے ہو, مرو جاؤ جا کے ان دو کو کرائے پر لے کر آؤ. رسول اللہ کو آ کر نظر لگائیں, آ گئے, جو لین دین پیسوں کا دیا تھا کر لیا, پھر کہا ادھر بیٹھنا محمد یہاں سے گزرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرشی حسن کو سجا کر جو باہر نکلے, عزری حسن کا جامع اوڑا, تو میں کہتا ہوں کہ وہ 70,000 پردوں کے پیچھے اس چھپا ہوا حسن بھی آشکارے تو مارا کرتا تھا نا, تو جو باہر نکلے تو آج جو اپنی طرف سے جو کہہ رہے تھے لیکن سچ کہہ رہے تھے, کہنے لگے بڑی بڑوں کو نظریں لگائی یہاں پر ایسا کبھی نہیں دیکھا ہم نے, اتنا سونا ہے, یعنی ڈبل پالیسی, تھا بھی سونے حضور تھے بھی سونے, اور ساتھ وہ جملے وہ تاریخی جملے اپنے بول رہے تھے, واہ 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 کیا حسن ہے, کیا زیبائش ہے. قرآن پاک اتر آیا، محبوب کو دیکھو یہ آپ کو نظریں لگانے کے لیے بندہ بٹھائے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم نے جیسے اپنی مخصوص نظر سے دیکھا، میں تمہاری نظروں میں نہیں آؤں گا، اگر میں نے کوئی نظر ڈال لی تو تمہیں اپنا غلام بنا کر چھوڑوں گا پھر، اگر میں نے کوئی نظر ڈال لی نا تو بچنا تم نے نہیں ہے، میں تو اللہ محافظ ہے تمہاری نظروں کے اندر میں نہیں آ سکتا ہوں، میں نظروں سے گرنے لگ جاؤں تو پھر ایسے کیسے نظام چلے؟ اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ دیکھو کافروں نے یہاں تک بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ اب 13ویں سپارے کی وہ آیت ذہن میں آتی ہے، تب شاید اتنی سمجھ نہ آئی ہو جتنی اب سمجھ آئے گی۔ ان کا نمکرہم لتزول منہ الجبال، کافروں نے حضور کے خلاف اتنے مکر کیے کہ پہاڑ بھی وہاں سے ہل جاتے، اگر وہ مکر پہاڑوں پر ڈالے جاتے تو پہاڑ بھی ہل کر کے رہ جاتے، لیکن یہ آمنہ کا لخت جگر تھا جو ان کے سامنے جما رہا، ورنہ یہ ظالم تو اتنا کچھ کر چکے تھے۔ اچھا بھائی، یہ آیت بچوں پر اگر نظر شدر لگ جائے تو ان کو پڑھ کر دم کرنے میں بڑی اکثیر واقعہ ہوئی ہے۔ کیونکہ میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں کے نماز پر میری اپنی چھوٹی بیٹی اڑی کر رہی تھی، وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، اس کی ماں کا خیال تھا شاید نظر لگی ہوئی ہے، میں نے کہا نا، میں ادھر رجسٹر کھولا ہوا تھا، میں نے پڑھ کر دور سے کالج پھونک پھینکے تھے ادھر، میں نے کہا وہ لوگوں کو بتانا جو ہے تو عمل تو کر کے جاؤں نا، وہ اللہ کیا وہ اس نے کھانا کھا ہی لیا۔ کھانا کھا ہی لیا، یہ نظر شدر لگ جائے تو قرآن پاک کی تاثیر آج بھی بھائی ہے، میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں بھوک لگا دی ہے، تو تاثیر تو قرآن ہی کی تھی نا، میں نے کہا اللہ آپ اللہ پاک نے وہ کرم کر دیا، وہ بچی نے پھر کھانا کھا لیا۔ تو یہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ نون والقلم، آخری آیت، ہر باپ کو ہر ماں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، بچے وہ نظر لگ جاتی ہے، ضد کرتے ہیں، نہیں کھاتے، لو شاہ صاحب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، بھائی نون والا قلم کی آخری آیت سیدھے، پیر باپ ہیں نا تو انہوں نے دم چاڑے کرنے ہوتے ہیں، نون والا قلم کی آخری آیت۔ تو یہ گھروں کے اندر یہ قرآن پاک تو ہے، یہ یاد ہو جائے تو سبحان اللہ، وغیرہ اوپر سے دے کر پڑھ لو تب ہی اللہ پاک اس میں وہ شفا ظاہر فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے۔
قیامت کے بہت سارے احوال واقعات بیان ہونے لگے ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں پھر آپ ترجمے سے لذت مند ہو جائیے گا۔ ایک بات نہیں آ رہی ہے یہاں، باقی ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ایک بات نہیں آ رہی ہے، میں آپ کو اس کا اشارہ آئے گا تو ہی کروں گا، بڑی خطرناک بات ہے، اللہ اکبر۔ یعنی یہ چیز آپ نے پہلے قرآن پڑھا ہوگا تو پڑھی ہوگی، وگرنا نہیں، وہ بات پہلی بار آ جائے گی آپ کے لیے، میں وہاں رک کر کے آپ کو اشارہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترى لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني
سلطان يخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے وہ ہو ہی جانے والی چیز کیسی کچھ ہے وہ ہو ہی جانے والی چیز اور وہ تجزیوں سے نہ جان سکے کہ وہ ہو ہی جانے والی چیز کیا ہے. سمود اور عاد نے ہلا کر رکھ دینے والی واقعے کی تکذیب کی. پس جہاں تک تعلق ہے سمود کا تو وہ ایک زوردار کڑک کسی آواز سے ہلاک کر دیے گئے اور رہے عاد تو وہ نہایت سخت تند و تیز گرجتی آندھی سے ہلاک ہوئے. مسلط کیا ان پر تیز آندھی کو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تو آپ اس قوم کو وہاں یوں گرا ہوا دیکھیں گے کہ گویا وہ سڑی ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں. تو کیا آپ ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہیں؟ فرعون اور اس سے پہلوں نے اور الٹی پلٹی بستیوں والوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا. سونوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دینے والے کی گرفت میں لے لیا. جب پانی میں تو یعنی ہوئی تو ہم نے ہی تمہیں آبی جہاز میں سوار کیا تاکہ اس کی سرگزشت کو ہم تمہارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیں اور محفوظ کر لینے والے کان اسے محفوظ کر لیں. ذرا دھیان میں لاؤ جب سور ایک دم پھونک دیا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر یکبارگی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے.
یار کبھی آپ کے زلزلہ آئے تو کچن کے سارے پانڈے کھڑک جائیں, نیچے گرنے لگ جائیں, بندہ گھبرا جاتا ہے کیا ہو گیا یار, یہ تو چھوٹا سا کچن ہوتا ہے. پہاڑ جناب وہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہونا شروع ہو جائیں, اتنا شدید زلزلہ آ جائے گا. اللہ اکبر.
تو وہی دن ہوگا جب رونما ہو جانے والا حادثہ واقع ہی ہو جائے گا اور آسمان پھٹ پڑے گا تو اس روز وہ بالکل بودا ہو جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے.
جب آسمان پھٹ جائے گا تو فرشتے کہاں جائیں گے؟ وہ باقی حصہ جو رہ چکا چھت گر جائے تو سائڈوں پر جو جگہ ہوتی ہے کنارے تو فرشتے سارے وہاں پھر کھڑے ہو جائیں گے.
اور اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں.
عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں.
اس دن تم سب کی پیشی ہوگی, تمہاری کوئی بات مخفی نہ رہ سکے گی. بس جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی سے پکار اٹھے گا, لو یہ رہا میرا نامہ اعمال, اسے پڑھ لو.
یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے؟ میرے استاد محترم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اس آیت کی تفسیر کیسے سمجھاتے ہوتے تھے. بچہ اسکول میں پاس ہو جائے نا, بلکہ کوئی پوزیشن لے, پوزیشن ہولڈر ہو, فرسٹ سیکنڈ آئے تو اس کا وہ ریزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ مین گیٹ داخل ہوتے نا دور سے, اما اما ماما ماما یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو, یہ دیکھو. یعنی وہ دور سے دکھانا چاہتا ہے. تو رب کائنات نے کہا جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے مارے خوشی کے, اور دیکھو جی یہ دیکھو جی اللہ نے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیا ہے. ہاں اقرأ کتابیا, یہ دیکھو اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا.
میں یہی گمان کیا کرتا تھا کہ میرا احتساب ضرور ہوگا.
میں جن راہوں پر تھا نا مجھے لگتا یہی تھا کہ اللہ حضور کے نوکروں کو ادھر ہی عطا فرمائے گا. مجھے پتا تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں, تو اندازہ تھا میرا کہ میرا رب ایسا ہی کرے گا میرے ساتھ.
سو اس کی سکونت اور معاش مسرتوں اور خوشیوں میں ڈوبا ہوگا, اونچے اور بلند باغوں میں جس کے خوشے جھکے ہوئے قریب ہوں گے. خوب دل کھول کر کھاؤ اور پیو, یہ صلہ ہے اس کا جس کو تم نے گزشتہ ایام میں آگے بھیجا.
جتنا مرضی کھا لو والا کہ فوڈ پوائزن بھی نہیں ہونا. یہاں تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ الٹا سیدھا کچھ ہو گیا اور مکسنگ غلط ہوگی تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا, وہاں یہ بھی نہیں ہونا ہے. خوب کھاؤ.
اور وہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ چیخ اٹھے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال نہ تھمایا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش کہ اس نے قصہ ہی تمام کر دیا ہوتا, نہ کام آیا مجھے میرا مال, میری سارا
میرا مال میرے کام نہ آیا. یہ جملے سن رہے ہو نا, ہائے اگے میرا سب زور جاتا رہا,
میری ساری دلیلیں مجھ سے نابود ہو گئیں. پکڑو اسے اور جکڑ لو اسے, پھر اسے بھڑکتی آگ میں.
ابھی وہ یہی باتیں کر رہا ہوگا, اے کاش میں مر چکا ہوتا, میرا مال میرے کام نہ آیا, میرا زور میرے کام نہ. ابھی ان باتوں میں ہوگا نا تو آواز آئے گی, زیادہ گلا نہ کر, پڑو اے نو گلا کرنا زیادہ, پکڑو اسے پھینک دو ڈک میں, اسے توک ڈال دو, پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں دھنسا دو, پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو. زنجیروں کے اندر وہ دوست کی پروئے ہوئے ہوں گے. یہاں تو سلاخوں میں وہ جناب لیگ پیس پروئے ہوتے ہیں نا, تو پورے پورے دوسری زنجیروں میں پرو کر کے جناب وہ بھونے جا رہے ہوں گے. او اللہ اکبر. انہ پھر کہا جائے گا ہاں اللہ یہ کہ ایسی کہ نہیں مند ہی نہ سو ترجمہ کر بے شک وہ عظمت والے.
بے شک یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ یہ غریب آدمی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا.
ہاں ہاں سورہ یاسین کے الفاظ یاد ہیں اگر اللہ اسے کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا نا, تو جسے اللہ نہ کھلائے تو ہم کیوں کھلائیں. یہ کھلانے کی رغبت ہی نہیں دلایا کرتا تھا. جی
سو آج کے دن
یہ خرچ کرنا بڑی شے ہے, لیکن اس خرچ کرنے کی دنیا میں جو کھانا کھلانے والا خرچ کرنا ہے نا یہ کوئی عجیب ہی شے ہے. خرچ دیکھو نا چار بچے دوائی لے آئے, یہ لو کپڑے لے لو, یہ جوتا لے لو, یہ سارے خرچ کرنا ہی ہے, لیکن کھانا کھلانے والا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ رسول بخاری شریف کی حدیث بتاؤں, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم کھانا نہیں نہ کھلاتے غریبوں کو تم ایمان کی حلاوت اور مٹھاس چکھ ہی نہیں سکتے. یہ کوئی خاص چیز ہے کھانا کھلانے کے اندر, یہ قرآن پاک بھی بار بار اسی کا حوالہ دیتا ہے.
سو آج کے دن اس کا یہاں کوئی جگری دوست نہیں اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے زخمیوں کے دھوون کے جسے جرائم پیشہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا.
پیپ بطور سوپ انہیں پلایا جائے گا. پیو پیپ بطور سوپ گرما گرم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم.
سو میں قسم کرتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی جنہیں تم نہیں دیکھتے, بے شک قرآن کریم بے شک قرآن کریم رسول کی باتیں ہیں.
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين.
وہ کسی شاعر کا قول نہیں تھوڑے ہی ہو جو مانتے ہو اور نہ کسی کاہن کا قول ہے کس قدر تم کم نصیحت پکڑتے ہو, یہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے.
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
اور اگر وہ ہم پر یہ بات بھی بنا لیتے تو ہم نے انہیں بڑے قوی ہاتھ سے پکڑا ہوتا, پھر ان کی رگے دل کاٹ دی ہوتی, پھر تم میں کوئی ایک بھی رکاوٹ ڈال دینے والا نہ ہوتا, اور بلا شبہ یہ تقوی داروں کے لیے نصیحت ہے, اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے بھی موجود ہیں اور بے شک وہ منکرین حق پر حسرت ہے, اور بلا شبہ قرآن کی ہر بات میں یقین کی پختگی کا سامان موجود ہے, سوا سو اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے.
ابھی وہ بات آنے والی ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ زندگی میں آپ پہلی بار سنو گے. یعنی دیکھو نا یہاں تک تو ہم نے مشہور سنا ہوا ہے, قیامت والے دن ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا ماں سے بھاگے گا, دوست دوست سے بھاگیں گے, رشتہ دار کہیں گے ہمیں اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, یہاں تک تو سنا ہوا ہے, لیکن اب جو قرآن کہنے جا رہا ہے آپ سنو گے تو آپ کو کوئی بھولے گا ہی نہیں کہ یہاں تک بھی واقعہ ہونا ہے قیامت والے دن. وہ سننے والی چیز ہے.
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه.
ایک سائل نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا, وہ کافروں کے لیے ہے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں, اللہ کی طرف سے ہے جو بلندیوں والا ہے, فرشتے اور ارواح اسی کی طرف عروج کرتے ہیں. ایک دن
اس دن حدیث میں آپ نے جملہ بولا تھا نا, آپ نے نہیں, میں ایک جگہ درس فقہ دینے گیا, آج کل میں نے ایک جگہ جنازے کے حکام شروع کیے ہوئے ہیں, موت کے حکام جنازے کے حکام, تو وہاں حدیث میں آیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو زندو اس کی آنکھ بند کر دیا کرو, کیونکہ اگر آنکھ کھلی رہے نا تو روح جب آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو نظریں اس کا تعاقب کرتی رہتی ہیں, تم آنکھ بند کر دیا کرو, یہ مسئلہ ہے آنکھ بند کرنا, تو روحیں مرنے کے بعد آسمانوں کی طرف جاتی ہیں. میں اس پر آیت تعرج الملائکۃ والروح الیہ, پھر ایمان والوں کی روحوں کو تو اللہ کے دربار تک رسائی ہو جاتی ہے, لیکن جو کافروں کی روح ہوتی ہے وہ آسمانوں پر بلند ہوتی نہیں, جاتی ضرور ہے لیکن پکڑ کر کے تو نیچے دے مارنے کے لیے. جیسے شے کو پکڑ کر زور سے نیچے مارتے ہیں نا, تو کافروں کی روحوں کو پھر پٹک دیے جانے کے لیے انہیں زمین پر دے مارا جاتا ہے.
ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے.
ٹھہر جاؤ, میں نے ایک بار تقریر پہلے کر دی ہوئی ہے, آج پھر کر دیتا ہوں. اب چونکہ معاملہ سمٹ رہا ہے اللہ کی رحمت کے, ہمارے لیے وہ جو وسیع رحمت ہم کما رہے تھے, 2 دن باقی رہ گئے. آج کا دن تو گیا, کل کا دن رہ گیا اور پرسوں کا دن رہ گیا. تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے, یہ آیت ہم نے پڑھ لی. قیامت کا دن کا الف سنۃن مما تعدون, یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا. قیامت کا دن 1,000 سال کا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن یوں گزر جائے گا جیسے تم نے ابھی ایک چھوٹی سی نماز نہیں پڑھی, یعنی فجر. تو یہ کیا مادرہ ہے؟ تقریر آپ کو جو مستقل آنے والے ہیں وہ سمجھ آ گیا ہوگا انہیں. یہ مختلف لوگوں کے حساب سے مختلف کیفیات ہیں. لکل درجات مما عملوا, جو جس طرح کی زندگی گزار کر گیا قیامت کا دن اسے اسی طرح کا لگے گا. کئیوں کے لیے یہ پلک جھپکنے میں وہ گیا, کئیوں کے لیے یہ 1,000 سال کا, کئیوں کے لیے 50,000 سال کا. یہ لوگوں کے احوال پر مشتمل ہے, یا پھر ہم نے اس بات کی دہرائی کر دی. فاصبر صبرن جمیلا,
تو صبر فرمائیے نہایت خوبصورت صبر, بے شک یہ اسے دور دیکھتے تھے.
کافروں کا خیال ہے کہ قیامت دور ہے, ونراہ قریبا, ہم دیکھ رہے تھے بڑی نیڑے آ گئی ہے
اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں. جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے, اور کوئی گہرا یا جگری دوست پوچھے گا بھی نہیں.
کوئی گہرا دوست کسی جگری دوست کی بات ہی نہیں پوچھے گا. لنگوٹیا یار بھول جاسن ہوتے جا کے, بھول ویسن لنگوٹیا یار, کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ جناب تو میرا دوست ہے. تو ایسی فکر پڑی ہوئی, یہاں تک بھی چلو بات نہیں ہے, یہاں تک بھی بات نہیں ہے. اچھا آگے,
وہ سب باہم ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرموں کا دل چاہے گا کہ وہ آج کے دن عذاب کے بدلے اپنے بیٹوں کو فدیہ
دے. یہ جملہ ہے, مجرم طبقہ چاہے گا اے اللہ میرے پتر لے لے مجھے دوزخ سے بچا. یہ آپ پہلی بار سن رہے ہو آج. اے اللہ میرے بیٹے لے لے مجھے چھوڑ دے. وصاحبتی ہی, اے مولا میری بیوی لے لے اور مجھے چھوڑ دے. یہ جملہ پہلی بار آپ سن رہے ہو آج. واقعی ہی, اے اللہ میرے یہ سارے بھائی لے لے مجھے چھوڑ دے, بس مجھے چھوڑ دے اے اللہ. بلکہ کیا ہوگا, ومن فی الارض جميعا, اے اللہ جو بھی میرا تھا یا جو کچھ میرا تھا وہ سارا لے لے پر مجھے چھوڑ دے تو. کل رب کہے گا ہرگز نہیں, ایسے نہیں, ایسے جان نہیں چھوٹنی. جان چھوڑنے کے لیے کلمہ تجھے دیا جاتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی یہاں تک بھی ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ ماں بچے دور ہو جائیں گے, بھاگیں گے, ہر ایک کو فکر پڑی ہوگی, لیکن یہاں تو معاملہ اس سے بھی اگلا. فکر کیا پڑی ہوگی, جیسے کہ اگر دنیا کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے کہ دیکھو اپنا بیڑا تارنے کے لیے ہمیں داؤ پر لگا رہا ہے. ابا کہہ رہا ہوگا اللہ میرے پتر لے لے مجھے چھوڑ دے, میری جگہ انہیں دوزخ میں ڈال دے. اے اللہ میری بیوی لے لے اسے دوزخ میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے. اے اللہ تعالیٰ میرے بھائی لے لے انہیں دوزخ میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے. کتنی قسم پرسی کا حال ہے یار. یوم تناد ہے نا, اے بھائی میرے دو نیکیاں چا ڈیوی, ایک نیکی چا ڈیوی, ڈھونے کیا تو مکی چائی دے. یوم تناد کیا پکار پڑی ہوگی اس وقت کہ جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے. اے جان چھوٹ جائے میرے چاند, میرے جان, میرے دوست, میرے بھائی, اسی لیے تو ہم سارے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یار آپ پاگل ہو, میں پاگل ہوں کہ سارا سارا دن میں بیٹھا رہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ میں کیا کیا چیز تیار کر کے لے کے جاؤں, آپ سارا دن کام کاج کرو پھر بھی یہاں آ جاؤ. ہم پاگل ہیں؟ پاگل نہیں ہے, صرف بات یہ ہے کہ سونا رب راضی ہو جائے بس, کسی طریقے سے وہ راضی ہو جائے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, جہاں خلاصی ہو جائے. تو یہ ساری محنتیں اس لیے, مشقتیں ساری اس لیے ہیں. اگر ادھر کے روڑے نہ ہوتے میں نے جامعہ بنانا ہی کہاں تھا. نہ جامعہ ہوتا, نہ پیسے اکٹھے ہوتے, نہ نمازیں ہوتی, نہ پڑھانا کچھ بھی نہ ہوتا, موج لگی ہوئی ہے. لیکن بات یہ کہ ولکل درجات مما عملوا, ادھر جن راہوں سے گزر کر آؤ گے وہ راہیں جدھر جائیں گی وہی نتیجے تمہیں عطا فرمائے جائیں گے. ہائے ہائے, تو پھر کیا ترجمہ ہوا؟ وفصیلتہ التی تؤوی,
اور اپنا کنبھا اور جو اس کے لیے پناہ گاہ.
اللہ میرا سارا کنبھا میری پھوپھیاں لے لے. اللہ نے کرنے کیا ہے, لیکن دیکھو بندہ کتنا مجبور ہوا پڑا ہے آج. اے اللہ میرے بھرا چائے گھن, اے اللہ میری ماں چائے گھن, میری بہن چائے گھن, میں کی چھٹکارا چائے دے, پر نہیں اس جارے کوئی نہیں. ثم ينجي كلا انها لظى نزاعة للشوى,
تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
ہرگز نہیں, وہ تو بھڑکتے شولوں والی آگ ہے, کھال تک ادھیڑ دینے والی.
اللہ اکبر, نزاعۃ للشوا. یہ بالکل ہمارے لہجوں میں قرآن نے بات کی ہے. ہم کسی کو ذرا ٹیکہ دکھانا, تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا. رب کائنات نے کہا نزاعۃ للشوا, دوزخ کی آگ چمڑیاں ادھیڑ دے گی تمہاری. اللہ اکبر.
کھال تک ادھیڑ دینے والی, وہ بلاتی رہتی ہے ہر اس کو جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑا.
یعنی یہ آواز چل رہی ہے آج بے نماز کے لیے, گناہگار کے لیے, مجرم کے لیے. یعنی جیسے دوزخ اپنے حسابوں میں رہ کر آنا, تمہارے کو آنا, ادھر آنا, تو آسے 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 ہوں تو جا, تو آسے میرے کو لی. دوزخ آوازیں مار رہی ہے, قرآن پاک کا بیان, تدعو, آوازیں مار رہی ہے یہ دوزخ.
اور جمع کیا ہوا مال سنبھالنے ہی میں لگا رہا.
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون.
بے شک انسان بنایا گیا دل کا کچا, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے واویلا مچا دیتا ہے, اور جب خیر میسر آئے تو روک کر رکھنے والا بن جاتا ہے, سوائے نماز والوں کے جو اپنی نمازوں پر دوام برتتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق مقرر ہوتا ہے سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے, اور وہ لوگ جو روزے جزا کی تصدیق کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ اس سے بے خوف ہوا جائے.
کچھ اہل جنت کی دنیا میں چال چلن کیسے ہوتے ہیں, اہل جنت کے دنیا میں چال چلن کیسے ہوتے ہیں, یہ بیان ہو رہا ہے.
والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون.
اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہاں ان کی بیویوں اور مملوکہ بانیوں کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں, اور جو کوئی ان کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے تو ایسے لوگ زیادتی کرنے والے ہوں گے. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت رکھنے والے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنی نوازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس قسم کے سب لوگ جنتوں میں بڑی عزت پانے والے ہوں گے.
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
کافروں کو کیا ہوا کہ آپ کی طرف منہ اٹھا کر دوڑ پڑے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ, کیا ان سے ہر شخص اب تما رکھتا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو؟ ہرگز نہیں, ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا وہ جانتے ہی ہیں. مجھے قسم مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی, بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں کہ ان سے بہتر لوگوں کے ساتھ تبدیلی کر دیں, اور ہم سے آگے نکلنے والا کوئی نہیں.
کافر لوگ قیامت والے دن رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں, کچھ مہربانی کر سو. قرآن نے کہا ہے آپ دیکھو حضور کو دیکھ رہے ہیں. قبلا کا محتین, دائیں بائیں ہر طرف سے وہ نظریں جمی ہوئی ہیں کہ آپ کو ایک ہی ہے جو سہارا بن سکتا ہے. نظر مہربانی کر سو. کلا, اللہ کی طرف سے جواب آئے گا ہرگز نہیں, ہوں مہربانی نہیں. پھر مجھے کتنا اچھا بار موقع یاد آ گیا, آج لے ان کی پناہ آج مرد تم گن سے. بات بالکل صحیح ہے, اللہ رت نے فرمائی, تور کا جملہ بولا ہے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج ہے موقع, آج ہے موقع, ادھر نہیں. پھر بیبیو
اور شروع کرو نمازیں. بولو اے سچ, قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کرو, تو تھوڑا بہت درود و سلام اپنے دل ٹھنڈے کرنے کے لیے پڑا کرو, ہو سکے تو چوانی تیلی روپیہ کو اپنی دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا کرو. اپنی نظروں کو نیچا رکھو, اپنی دوسروں کی بیٹیوں بہنوں کو تالا مت کرو, ماں باپ کا ادب کرو, پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو, کوئی تمہیں تکلیف دے جائے کسی کو تم تکلیف نہ دو. یہی باتیں ہیں ساری, اور کیا ہے, یہی باتیں ہیں ساری. جھکنے والے بن جاؤ تاکہ کل قیامت کو جب کہا جائے کہ جھکو تو فٹافٹ ہم جھک سکیں. خدا نہ خاصا ہم وہ نہ نکلیں کہ وہ کمر دوہری ہونے کا نام ہی نہ لے, چٹانوں کی سلوں کی طرح سخت ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے. اتنی سی بات ہے. اگر تمہیں یہ سمجھ آئی ہے میری جان کہ یار قرآن پاک کی صحبت سے دلوں میں ایک بار ہلچل تو آتی ہے, میں کہوں گا کہ اس سفر کو اپنا آخری سفر نہ سمجھو. نئے لوگوں سے کہوں گا کہ اسے اپنی زندگی کا ایک نیا اور پہلا سفر سمجھو. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی, صرف میں ہی نہیں ہوں, میرے بھائی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء ہیں جس کو اللہ نے جو سعادت عطا فرمائی وہ کام کر رہا ہے. کوئی حدیثوں کا درس دے رہا ہے, کوئی قرآن کا درس دے رہا ہے, کوئی سنتوں کا درس دے رہا ہے. جدھر موقع بنتا ہے تو اکٹھے ہو کر وہ دب دب کر ساتھ پہنچ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کو ان کے ساتھ جڑ کر ہماری نجات فرما دے. بات صرف اتنی ہے. اللہ اکبر. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
بس انہیں رہنے دو, بے ہودگی کر لیں اور کھیل کود لیں یہاں تک کہ وہ اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے.
یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون.
جس روز یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے وہ کسی نشان زدہ مقام تک دوڑ لگا رہے ہوں.
خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون.
نظریں ان کی جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر طاری ہوگی, یہ ہے وہ دن جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے.
سورۃ نو شروع ہونے لگی ہے. سورۃ نو ایک صفحے کی سورت ہے, تو اس میں حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں. ایک دو باتیں صرف ہوں گی, وہ ان کا اشارہ میں آپ سے کر دوں گا, تو زیادہ باتیں جو ہیں وہ ہماری صرف دہرائی واقعہ ہوگی.
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ہلاکت آفرین معاملات سے آگاہ کر دو پہلے اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. آپ نے فرمایا, اے میری قوم, میں واضح طور پر تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرتا ہوں جو مہلک ہیں, یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک معین وقت تک مہلت دے گا. بے شک اللہ کی طرف سے جب معین وقت آ پہنچتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں, کاش تم جانتے ہوتے.
حضرت نوح علیہ السلام اپنی تبلیغی سرگرمیوں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں اگلے کلمات میں. اے اللہ, میں نے ایسے کام کیا, میں نے ایسے کام کیا, میں نے ایسے کام کیا, پر یہ مانے نہ, وہ رپورٹ سنے. آپ اللہ کے دربار میں کیا رپورٹ پیش کر رہے ہیں.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فيمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اطوارا.
نو نے کہا, اے میرے رب, میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی ہے مگر میری دعوت نے ان کے ہاں اضافہ نہ کیا سوائے اس کے کہ وہ
یہ آپ کو مزہ نہیں آئے لہجہ جب تک نہ ہو مزہ نہیں آئے گا. میں نے دن رات قوم کو اللہ کی طرف بلایا, اے اللہ نہ میں دن دیکھا نہ میں رات دیکھی. اپنا ماحول سمجھو نا, بولا تیرا نام بتانے کے لیے نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی, میں لگا ہی رہا لگا ہی رہا لگا ہی رہا. اللہ والا جیسے اس وقت رات پڑی ہوئی ہے تو
تو آپ اور میں اللہ کی رحمت ڈھونڈنے کے لیے نہ دن دیکھا نہ دن جمعہ پڑھیا, رات درس قرآن سنیا, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, گل ہے تو صحیح نہ یہ لہجے کے اندر, میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, پر مولا ہوا کیا,
مگر میری دعوت نے ان کے ہاں اضافہ نہ کیا سوائے اس کے کہ وہ بگوڑے بنے,
بگوڑے بنتے چلے گئے.
میں نے جب
یہ, یہ جملہ سنو, اللہ رحم کرے آج کا مسلمان جتنا بھی گناہگار ہے یہ حرکت تو نہیں کرتا نا, یہ والی حرکت, یہ حرکت جو آپ قرآن آپ کے سامنے کہنے لگا ہے کیا.
میں نے جب کبھی انہیں بلایا تو ان کی بخشش کہ تو ان کی بخشش فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی.
ہم نے آواز ہی نہیں سنی تیرے نو, ہمیں تو چنگا نہیں لگتا, تیری باتیں ہمیں پسند ہیں ہی نہیں ہیں, یہ کیا کہہ رہے تو ہیں, آواز نہیں آئی, اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے. کم از کم ابھی تک ہمیں ایسے کیس کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا نا, اللہ نہ کرے کبھی مسلمانوں کے ایسے حالات بنے. ٹھیک ہے گناہگار ہوتے ہیں ہم, چھوٹے بڑے نوجوان پھسل جاتے ہیں, سلپ کر جاتے ہیں, لیکن میں اللہ کی رحمت پر اعتماد کر کے قسم اٹھا کر کہنے لگا ہوں اس محفل میں اگر کوئی گناہگار سے گناہگار بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے نا تو قرآن اسے اندر سے دھو لازمی رہا ہے. ہر بندے کو اپنی کیفیت خود پتہ, میں نہیں جانتا, یعنی مجھ جیسا نالائق آدمی بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ یار قرآن کی تاثیر بڑی زور آور ہے, تو ہر بندے کو ایک بار اندر سے ہے صحیح یار واقعی غلطی ہو گئی یار, اے اللہ آئندہ یار کوشش کر رہے ہیں, کوئی سوچ رہے ہیں یار کہ میں گندی زندگی گزارنا پیا, احساس ہے صحیح قرآن کا اندر اندر کھاتے.
تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور لگے اپنے اوپر پردے ڈالنے اور ضدی بن گئے اور تکبر کیا. پھر میں نے با آوازیں بلند انہیں دعوت دی, پھر بے شک میں نے انہیں کھول کر بھی ہر حق کا ابلاغ کیا اور دھیمے دھیمے بھی سمجھایا. تو میں نے کہا اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو, بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے, وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور وہ مدد کرے گا تمہارے اموال اور ابنا سے اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے لیے وقار کی امید نہیں رکھتے حالانکہ اسی نے تمہیں مختلف اطوار پر پیدا فرمایا.
ایک دن حضور نماز پڑھنے تشریف لے نا عشاء کی, تو صحابہ کو دیکھا کہ وہ نرم نرم درجے میں ایسے ایسے ہو رہا ہے. اچھا چونکہ وقت کافی گزرا ہوا تھا تو میرے حضور نے ان کی دل جوئی ان کلمات میں فرمائی, ہمیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کائنات بھر میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تمہارے سوا کوئی بھی نہیں جاگ رہا. صحابہ کے دل خوش ہو گئے, تو وہ تو سرکار تھے وہ تو دیکھ سکتے تھے, ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں, لیکن خیال سا گزرتا ہے خیال سا. دو چار میں نے بندوں کو دیکھا ان کو آنکھ بند ہو رہی ہے, تو میں وہ حدیث کے جملے اسی سٹائل میں دہرانے لگا ہوں, یار یہ گجر خان میں لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے سوا کوئی اور دورہ تفسیر نہیں پڑھ رہا. اتنا کو تو کہا, اتنا کو تو کہا جا سکتا ہے نا کہ دورہ تفسیر چونکہ شروع ہی ہے کہ میری چلاکی ہے کہ شروع ہی ہے کہ کوئی اور اس وقت شروع نہیں ہے نا, تو وہ تو سرکار کی نظر پاک تھی نا, وہ تو مشاہدہ فرما کر کر رہے تھے, آپ تو مشاہدہ کر رہے تھے کہ ایران والے بھی سوئے ہوئے ہیں, روم والے بھی سوئے ہوئے ہیں, شام والے بھی سوئے ہوئے ہیں, میرے غلاموں صرف تم ہی ہو جو اللہ کے سامنے سر ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. وہ تو دیکھ رہے تھے نا, لہذا ہوں ٹائم تھوڑا رہ گیا تو ہوں پھر میں نہ دیکھوں وہ جس کی خاطر میں یہ کہانی سنائی ہے.
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
کیا تم نے دیکھ سکے کہ اللہ نے سات آسمانوں کو کس طرح طبق در طبق پیدا فرمایا اور چاند کو نور بنا کر ان میں آراستہ فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تمہیں زمین سے متحرک وجود کے ساتھ پیدا فرمایا, پھر تمہیں اسی میں واپس لوٹائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں نکال لے گا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پھیلا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چل سکو.
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا.
نوح نے عرض کی اے میرے رب ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے شخص کے پیروکار بنے جس کے مال اور اولاد نے اس کے ہاں نقصان ہی میں اضافہ کیا اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر کیے.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑنا ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یاغوس اور نہ یاؤک اور نہ نصر نامی بتوں کو چھوڑنا اور بلا شبہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اور ظالم لوگ گمراہیوں ہی کا اضافہ
کس نوح علیہ السلام کی قوم کے سرمایہ دار لوگ کہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ود یہ یاغوس یہ یاؤک یہ نصر یہ خدا نہیں ہے تو آگے سے کہتے ہو نا 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 توجہ نہ کرنا کوئی الٹی کہانی جے یہ نہ ہو کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ دو تو کوئی وبال تم پر آ جائے یہ قالو وہ کافر بولے آگے سے نا 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 ان کو نہ چھوڑنا لات منات عزا یہ مسلمانوں کی تاریخ کے بت ہیں جو تاریخ قرآن ہمارے سامنے لاتا ہے تو مسلمان اور کافروں کے وہ جو مکہ کے معاملات تھے یہ بت ادھر رکھے ہوئے تھے یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے یہ ان پانچ بتوں کا نام ہے ایک کا نام تھا ود ایک کا نام تھا سوا ایک بت کا نام تھا یغوس ایک بت کا نام تھا یعوق اور ایک بت کا نام تھا نصر یہ پانچ بت تھے جو یعنی بڑے جن کا نام لیا جائے جیسے کہ مکہ کے تین بڑوں کا نام لیا باقی اور بھی تھے صحیح لیکن بڑے کا نام لیا تو یہ پانچ بڑے بت تھے جو نوح علیہ السلام کے دور میں لوگ ان کی پرستش کیا کرتے تھے
وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا
وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے پھر اس کے بعد نارے جہنم میں جھونکے گئے تو وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی مدد کرنے والا نہ پا سکے اور عرض کی نوح نے اے میرے پروردگار زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ بے شک اگر تو انہیں چھوڑے گا تو وہ تیرے ہی بندوں کو گمراہ کریں گے یوں بدکار نہ شکرے لوگ وہ پیدا کرنے کا سبب بنے گے اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور میرے ماں باپ اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر داخل ہو اور سب مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو معاف فرما دے اور نہ زیادہ کر ظالموں میں مگر تباہی اور بربادی
صدق اللہ مولانا
العظیم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق.